تمہید تو پھر وہی ہے کہ ہم لوگوں نے ظاہر تقریباً سبھی کر لیا ہے اس سے پہلے کی جو چیزیں ہیں.
میں ذرا ایک تمہیدی بات عرض کروں تاکہ اسے کانٹیکسٹلائز کر لیں. ریاستی گفتگو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ریاستی گفتگو ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس بات کی بنیادی طور کے اوپر دفاع کرنا چاہتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے عدم وجود میں بھی ریاست کی تعمیر ایک مناسب حکمت عملی, اور یہی وہ حکمت عملی ہے جو مجاہدین اسلام نے اپنائی ہے کہ وہ ایک ریاست کی تعمیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں حکومت کی عدم موجودگی میں, اور ہم اس حکمت عملی کو درست سمجھتے ہیں. تو اس میں ہم نے یہ تفصیل بیان کرنے کی کوشش کی کہ اسلامی ریاست کیا ہوتی, یعنی ریاست کیا ہوتی, بے جملہ ریاست کیا ہوتی, بالخصوص سرمایہ دارانہ نظام کے اندر ریاست کیا ہوتی. تو ابھی تک ہم جو کوشش کر رہے ہیں وہ, یعنی جو اگر فرض کیجئے کہ جاوید بھائی کی پوری گفتگو کو دیکھا جائے تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ریاست نظام اقتدار ہے. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ کس کا اقتدار؟ تو ایک خاص فکر کا اقتدار, ایک خاص نظریے کا اقتدار. اور تیسری بات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو نظام اقتدار ہے یہ ملوث ہے نظام, جسے کہیے کہ ترغیب میں بھی. نظام ترغیب اور نظام اقتدار الگ الگ انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوتے, ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنلائز ہوتے ہیں. ایک ہی ادارے کے فنکشننگ کے نتیجے میں غالب نظریے کا اقتدار بھی برقرار رہتا ہے اور غالب نظریے کی طرف ترغیب بھی دی جاتی ہے. اور وہ جو ترغیب کا نظام ہے اسے ہم کہتے ہیں معاشرہ, اور وہ جو اقتدار کا نظام ہے اسے ہم کہتے ہیں ریاست. لہذا اس چیز کی کوشش کہ ایک غیر اسلامی نظام اقتدار منتشر ہو, اس کو آپ الگ نہیں کر سکتے اس کوشش سے کہ غیر اسلامی نظام ترغیب منتشر ہو. اگر آپ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ اسی نظام اقتدار کا ایک حصہ بھی بن جائیں گے, غیر اسلامی نظام اقتدار کے. لہذا یہ کوشش کہ اسلامی نظام, یعنی غیر اسلامی نظام ترغیب تو تتر بتر ہو جائے اور غیر اسلامی نظام اقتدار محفوظ رہے, یا غیر اسلامی نظام اقتدار سے ہم مصالحت کر لیں, تو یہ ایک فعل بس ہے, اس سے فائدہ نہیں ہوتا. بالخصوص غلب دین کے کام تو اس سے متاثر ہوتے ہیں. لہذا ہم یہ بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ سرمایہ دارانہ نظام میں نظام اقتدار کیا ہے, اور نظام اقتدار کس طریقے سے مروج ہوتا ہے, اور کس اس کی ذاتی سببندی کیا ہوتی ہے, نظام ترغیب سے اس کا کیا تعلق ہے. جو کوشش ہمیں کرنی ہے, جو اس کے نتیجے میں اس کے باہر وہ یہی کرنی ہے کہ ظاہر ہے کہ انقلابی نقطۂ نگاہ سے نظام اقتدار کو تسخیر کے لیے جو حکمت عملی موضوع ہے وہ نظام ترغیب کی تسخیر کے لیے موضوع نہیں ہے. نظام ترغیب کے لیے جو حکمت عملی موضوع ہے وہ دوسری ہے, وہ نظام اقتدار کی ترغیب کے لیے جو کی تسخیر کے لیے جو حکمت عملی ہے وہ دوسری. لہذا مجاہدین اور انقلابیوں کے لیے ایک بنیادی مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہیں وہ حکمت عملی جو نظام ترغیب کی تسخیر کے لیے استعمال کرنا چاہیے وہ ایسی جگہ استعمال نہ کریں جہاں تسخیر ہو رہی ہے نظام اقتدار کی, اور وہ طریقہ کا جو نظام اقتدار کی تسخیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے وہ اس جگہ نہ استعمال کریں جہاں کوشش کی جا رہی ہے کہ نظام ترغیب کی کو تحس نحس کیا جائے. لہذا مجاہدین اور انقلابیوں کے لیے بڑا ضروری ہے کہ وہ دیکھ سکیں کہ ایک ہی ادارے کے اندر, کیونکہ یہ دونوں نظام مغلظ ہیں, ایک دوسرے کے اندر پیوست ہیں, الگ نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریاستی ادارہ ہے اور یہ معاشرتی ادارہ ہے, ایسا نہیں. بیک وقت ایک ادارہ معاشرتی رول بھی ادا کر رہا ہے اور ریاستی رول بھی ادا کر رہا ہے, اور دونوں کے اندر نظام ترغیب اور نظام اقتدار خلط ملط ہیں. اس کانٹیکسٹ میں آپ نظام اقتدار کی تسخیر کے لیے ایک حکمت عملی اپنائیں گے اور نظام اس میں جو نظام ترغیب کے لیے دوسری کی تسخیر کے لیے دوسری حکمت عملی اپنائیں گے تو وہ ایک بہت ڈیلیکیٹ اور کام ہے, تو اس کے لیے تیاری کرنا. لہذا ہم ابھی تک جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ نظام اقتدار سرمایہ دارانہ نظام زندگی میں کس طریقے سے
یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ہم لوگوں نے ابھی جیسے
نظام اقتدار کی بات کی تو اس کے ساتھ ہم نے یہ بھی بات کی کہ کون سے پرسنل اہم ہیں اور کون سے ادارے اہم ہیں. تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو پرسنل اور ادارے ہیں یہ حکومت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ان کے ذریعے حکومت کی جا رہی ہے, اور چھوٹے سے گروپ کی حکومت ہے جو سرمایہ دارانہ اقلیت کو پوری طور پر قبول کی ہوئے اور اس اقلیت کی یونیورسلائزیشن کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ چھوٹا سا گروپ اپنی حکومت کیسے کرتا ہے؟ یہ ہمیشہ ہر جگہ چھوٹا سا گروپ ہی رہا ہے جو سرمایہ دارانہ اقلیت کے معاملے میں راسخ العقیدہ ہے اور اس کو یونیورسلائز کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا ہے. اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ, اب ڈاکٹر میں نے آپ کے الفاظ ہی لکھے ہوئے اس میں, ان کو میں نے فیئر نہیں کیا چونکہ, تو ایک طریقہ جسے میں ریپرزینٹیشن کہتا ہوں جو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ سب کی رائے یہی ہے, سب اس کے قائل ہیں اور ہم سب کے جائز نمائندہ ہیں اور ہم اس پرسنل اور پروسیس کے ذریعے وہی کر رہے ہیں جس کو مقبولیت عام حاصل ہے, اور ہم اس کو صرف اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہے اور فائدے کا جو تصور ہمارا ہے وہی سب کا تصور فائدہ ہے. اسے ریپرزینٹیشن کہتے ہیں. اور کوئی بھی سرمایہ دارانہ ریاست ہو, چاہے وہ سوشلسٹ ہو یا نیشنلسٹ ہو, وہ نمائندگی کے بغیر نہیں ہوگی. نمائندگی بھی سرمایہ داری کی بالکل خاص, سرمایہ داری سے بالکل خاص چیز ہے. لہذا یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب بھی نمائندگی کی بنیاد پر اقتدار کی ترتیب ہوگی وہ سرمایہ دارانہ ریاست ہی قائم کرے گی,
چاہے وہ سرمایہ دارانہ ریاست لبرل ہو یا قوم پرست ہو یا اشتراکی ہو, لیکن اس کے اندر جیسے جاوید بھائی نے فرمایا اس کے اوپر کہ اب ہم جو بات بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت کیسے کی جاتی ہے, اقتدار کیسے قائم کیا جاتا ہے, استعمال کیا جاتا ہے. تو پہلی چیز انہوں نے کیا کہ اقتدار قائم کرنے کے لیے سب سے پہلی ضرورت اس چیز کی ہے کہ وہ جو لوگ صاحب اقتدار ہیں وہ اس کا جواز بیان کریں. تو اس کا جو جواز بیان کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم جائز نمائندے ہیں سب کے, ہم سب کے نمائندے ہیں, ہم جو بات کر رہے ہیں وہ یعنی مفاد عامہ کی بات ہے اور اس کے اوپر کوئی نظر نہیں ہے کہ مفاد عامہ کیا ہے. مفاد عامہ وہی ہے جو ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ ہے, اور مفاد عامہ یہی ہے کہ سرمایہ کی بڑھوتری قدر کے تعین کا واحد پیمانہ ہو جائے. یہ ہے مفاد عامہ. مفاد عامہ یہ ہے کہ سرمایہ کی گردش اور سرمایہ کی اضافے کو کسوٹی بنا کے اوپر تمام اعمال کو پرکھا اور جانچا جائے اور ان کی قدر متعین کی جائے. یہ وہ بنیادی وہ ہے جیسے کہیے کہ دعویٰ جو وہ کرتے ہیں. مفاد عامہ یہ ہے, اور چونکہ ہم اس مفاد عامہ کو فروغ دینے والی یعنی قوت ہیں لہذا ہم سب کے نمائندے, اور چاہے وہ یہ کہیں ہم ہر فرد کے نمائندے ہیں, لبرل یہ کہتا ہے ہم فرد کے نمائندے, ہر فرد کے نمائندے ہیں, اور قوم پرست کہتا ہے ہم قوم کے نمائندے ہیں, اور اس طرح کی کہتا ہے کہ ہم پرولتاریت کے یا وہ جو انسانیت کا نمائندہ طبقہ ہے اس کے نمائندے ہیں. انسانیت کا نمائندہ طبقہ جو ہے پرولتاریت ہے, ہم اس کے نمائندے ہیں. لہذا تینوں گروہ سرمایہ دارانہ نظریات کے تینوں حاملین, اشتراکی اور قوم پرست اور لبرل, تینوں یہی کہتے ہیں کہ ہم نمائندہ ہیں, اور جس طریقے سے ہم نے مفاد عامہ کی یعنی کی مفاد عامہ کی جو تعریف کی ہے وہی سب کے لیے قابل رکھو.
تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے لیجیٹیمیسی نمائندگی کے ذریعے نہیں آتی تھی بلکہ وہ کسی اور وجہ سے حکومت کرتا تھا. جیسے بادشاہ تھا تو وہ کہتا تھا کہ ڈیوائن رائٹ آف دی کنگ, یعنی اس حوالے سے یہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو لیجیٹیمیسی ہے اب وہ سوچتا ہے کسی نہ کسی گروہ سے یا عوام سے مجھے یہ لیجیٹیمیسی حاصل ہوتی ہے کہ میں جو بھی اقتدار کے لیے قوت استعمال کرنا چاہوں وہ کر سکتا ہوں, اور پہلے کسی اور بنیاد پہ ہوتی تھی.
ہاں مطلب یہ کہ مثلا اگر فرض کیجئے اسلامی حکومت ہو, اگر یعنی اس کی تفصیل بیان کی جائے اسلامی حکومت ہو, تو اسلامی حکومت میں جو حاکمین ہیں وہ ان کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی مرضی ہاں کی مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں گے. یعنی علماء کرام میں اور دیگر کس وجہ سے علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ علماء وہ علم رکھتے ہیں جس کی مطابق وہ یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ شارے کی مرضی کیا تھی. وہ اپنی مرضی کے مطابق نہیں فیصلے کرتے, وہ شارے کی مرضی کے مطابق فیصلے کرتے. لہٰذا وہ کسی کا نمائندہ نہیں ہوتے, وہ کسی کا نمائندہ نہیں ہوتے, بلکہ وہ تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام یا انبیاء علیہ السلام کو خدا کے نمائندے نہیں تھے, وہ تو نبی تھے, میسنجر, نبی رسول وغیرہ. تو وہاں جو دعویٰ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا جو لوگوں کی مرضی ہے اس کے حساب سے ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لوگوں کی آرزوؤں کو پورا کرنے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر لوگوں کی کچھ بھی مرضی کیوں نہ ہو, ہم تو خدا کی مرضی یعنی کرنا چاہتے ہیں. اور لوگ اسی معنی میں رعایا ہیں, یعنی ایک غیر سرمایہ دارانہ ریاست میں لوگ انہی معنی میں رعایا ہیں کہ وہ سبمٹ کرتے ہیں خدا کی مرضی کو. تو اور مثالیں عیسائیت سے اور دوسروں سے بھی دی جا سکتی ہیں, لیکن اسلامی نقطۂ نگاہ سے نمائندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. نمائندگی کی بنیاد کے اوپر اسلام میں حکومت لیجیٹمائز نہیں ہوتی, بلکہ وہ لیجیٹمائز ہوتی ہے اس کی بنیاد کے اوپر کہ جو حکمران طبقہ ہے وہ کس حد تک اس کا اہل ہے کہ وہ شارع کی مرضی کو ایسے یعنی انٹرپریٹ کر سکے کہ جو مطابق ہے شارع کی مرضی سے. اس لیے اسلامی ریاست ریپرزینٹیشنل ریاست نہیں.
دوسری چیز جسے میں میڈیشن, جو کہ ریپرزینٹیشن سے مختلف ہے, میڈیشن کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ صاحب اقتدار طبقہ یا گروہ ان اعمال کے اوپر تحدید عائد کرتا ہے جو اس کے خیال میں سرمایہ دارانہ تعقل کے تقاضوں کے مخالف ہے. دوسری چیز میڈیشن ہے جو کہ ریپرزینٹیشن سے مختلف ہے, میڈیشن کے نتیجے میں سرمایہ دارانہ صاحب اقتدار طبقہ یا گروہ ان اعمال کے اوپر تحدید کرتا ہے جو اس کے خیال میں سرمایہ دارانہ تعقل کے تقاضوں کے مخالف ہیں. ریپرزینٹیشن گروہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس بات کی تھوڑی سی وضاحت,
جو کون سے طریقے میڈیشن سے کیا مراد ہے اور کون سے طریقے ہوتے ہیں,
وہ تفصیل آپ بیان فرما دو نا بعد میں, میڈیشن کیسے ہوتی ہے. کیوں
میرے خیال میں تو اس طرح سے مطلب یہ تو ہے کہ جیسے ان گروپس کے ذریعے, شاید آگے جا کے اس کی تفصیل آ جائے کہ ان گروپس کے جیسے ریپرزینٹیشن میں جو گروپ استعمال ہوتے ہیں.
میڈیشن, اچھا میڈیشن بارے میں
نہیں ہے ڈاکٹر,
اچھا میں اوکے, میں میڈیشن کے بارے میں عرض کروں. اول تو یہ نہیں پتا کہ میڈیشن کو اردو میں کیا کہنا چاہیے, میں جانتا نہیں. میڈیشن سے مراد یہ کہ دیکھیے سرمایہ کی یہ ایک کمزوری ہے کہ سرمایہ کا عمومی نمائندہ اقلیت سرمایہ داری کی بنیاد کے اوپر متعین نہیں کیا جا سکتا, یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ کون سرمایہ کا عمومی نمائندہ. اچھا عمومی نمائندہ سے کیا مراد ہے؟ عمومی نمائندہ سے مراد سرمایہ کیا ہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ سرمایہ کیا ہے؟ تو سرمایہ ہے حرص و حوث, اور تو کچھ نہیں ہے سرمایہ ہے حرص و حوث, جس کو جیسے حضرت پکتھول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے تکاثر. یعنی سرمایہ بنیادی طور کے اوپر کیا ہے؟ تکاثر, اللہ کو متکاثر. اس کا آپ نے انگریزی ترجمہ فرمایا رائیولری ان ورلڈلی انکریز, یہ دونوں چیزوں کو لے, رائیولری یعنی کمپٹیشن اور ورلڈلی انکریز یعنی ایکومولیشن. تو وہ ورلڈلی ایکومولیشن میں یہ ہے, تو یہ ہے حرص و حسد. بنیادی طور کے اوپر سرمایہ کیا ہے؟ وہ ہے حرص و حسد, خبائش, یعنی یہ خبیصہ, یہ اوصاف خبیصہ جو ہیں, یہ سرمایہ. سرمایہ کوئی نو مسٹری اباؤٹ اٹ کہ سرمایہ کیا ہے. سرمایہ حرص و حسد. اچھا لہذا حرص و حسد کے اتنا فروغ کیسے ہو کہ دیگر تمام جو خصائص ہیں, دیگر تمام جو میلانات ہیں وہ رد ہو جائیں, اور یہی حاکم اور یہی معقول محرک ہو جائے تمام اعمال و اقدار کا, یہ تمام اعمال اور پروسیسز کا, یہ اس کی ذمہ داری, اس سیل کی عمل کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ کون کہے گا کہ مجھے صرف اتنا ضرورت نہیں ہے کہ جاوید بھائی یعنی اپنے حرص و حسد کی تمتع کر سکیں بحیثیت مجموعی, بلکہ میں اس چیز کا یعنی خواہش مند ہوں, اس چیز کو فروغ دینا چاہتا ہوں کہ حرص و حسد پورے معاشرت اور پوری ریاست اور پورے سب کے اندر غالب وہ ہو جائے. اب ظاہر ہے کہ سرمایہ داری کے اندر سرمایہ دار اقلیت میں اس عمومی نمائندے کو کوئی شناخت نہیں کی گئی, کوئی شناخت کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون یہ عمومی نمائندہ ہوگا. مثلا اگر آپ بحثیں دیکھیں یوٹیلیٹیرینزم کے اندر تو وہاں وہ ایک نیوٹرل آرک اینجل کی بات کرتے ہیں کہ ایک ایسا ہے کہ جیسے بینتھم کے ہاں تصور موجود ہے کہ ہاں ایک ایسا ایجنٹ ہے کہ جو یہ عمومی سرمایہ کے مفادات کی ہے وہ تعاون. لیکن وہ ایجنٹ کون ہے اب اس کا کوئی تعین عقلن نہیں ہو سکتا. ہاں عملاً اس کا جو حل پہ یعنی جو دو دعوے کیے گئے ہیں کہ اس میں سرمایہ کی عمومی فروغ کا ذمہ دار اور سرمایہ کی عمومی فروغ کی حکمت عملی مروج کرنے والا جائز نمائندہ جو ہے تو وہ کہا گیا یا تو وہ شیئر ہولڈر ہے. شیئر ہولڈر ہے اس لیے کہ شیئر ہولڈر جو ہے وہ کسی خاص یعنی منجمد سرمایہ سے متعلق نہیں ہوتا. ہر منٹ وہ شیئر بیچ سکتا ہے وہ اگر وہ یعنی یہ کمپنی منافع نہیں تو وہ اس کمپنی سے وہ فوراً بیچ دے گا دوسرا خرید لے گا وغیرہ. تو وہ ایک معنی میں شیئر ہولڈر جو ہے اسی لیے جب آپ کہتے ہیں کہ یعنی سرمایہ دارانہ تنظیم کا مقصد کہتے ہیں میکسیمائزنگ شیئر ہولڈر ویلیو. مینجمنٹ کا فرض کیا ہے میکسیمائزنگ شیئر ہولڈر ویلیو یعنی یہ کہ جو سٹے باز جو قدر اضافی حاصل کر رہا ہے اس کی زیادہ سے زیادہ اجتماع جو ہے تو وہ فرض ہے. لہٰذا وہ کہا گیا کہ یہ جو اسٹاک ہولڈر ہے وہ ہے. کچھ نے کہا کہ نہیں اسٹاک ہولڈر نہیں ہے ریاست ہے سرمایہ دارانہ حکومت جو ہے بنیادی طور کے اوپر اس کی ہے کہ وہ بڑھوتری سرمایہ کے عمل کو زیادہ سے زیادہ محفوظ کس طریقے سے دیا جائے گا. کون یہ متعین کرے گا کون سا طریقہ ہے جو سب سے زیادہ اس کو دے گا تو وہ کہیں حکومت یہ کرتی ہے حکومت جو تو اچھا اور لوگوں نے کچھ اور باتیں بھی کی جس کا میں اس وقت تذکرہ نہیں کرنا چاہتا. تو میں پھر سے واپس آؤں اس بات کے اوپر کہ مسئلہ سرمایہ داری کے ساتھ کیا ہے. مسئلہ سرمایہ داری کے ساتھ یہ ہے کہ جب جاوید بھائی اپنی حرص و حسد کو تسکین دینے کے لیے عمل کرتے ہیں تو لا محالہ وہ یونس بھائی کے حرص و حسد کی تسکین دینے کے عمل کی نفی کرتے ہیں. اس لیے کہ حرص و حسد کو فروغ حرص و حسد ایک منفی جذبہ ہے. لہذا جب ان کا حرص و حسد یعنی میکسیمائز ہوتا ہے تو وہ یونس بھائی کا حرص و حسد فرسٹریٹ ہوتا ہے تصویر. اب کس حد تک جاوید بھائی کو اس کی اجازت دی جائے کہ وہ اپنے حرص و حسد کو فروغ دینے کے لیے جدوجہد کریں اور یونس بھائی کو محفوظ رکھا جائے اس چیز سے کہ جاوید بھائی کی جدوجہد کے نتیجے کے اندر ان کی حرص و حسد کی میکسیمائزیشن کے اندر کوئی تحدید ہو. تو یہ سرمایہ دارانہ قانون کا کام ہے اور سرمایہ دارانہ قانون بناتے ریاستی ادارے مثلا مقننہ بناتی ہے اور انتظامیہ نافذ کرتی ہے اور جیسے کہیے کہ یہ عدلیہ جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ جو قانون بنا ہے اس کی تنفیذ جو ہے جائز ہے ناجائز ہے وغیرہ وغیرہ. لہذا ریاست کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سرمایہ کی عمومی جو مفادات ہیں ان کے محافظ ہے بنسبت کسی مخصوص سرمایہ کے مفادات کے حفاظت کے. یہ ہے وہ تضاد جو سرمایہ دارانہ نظام کے اندر موجود ہے کہ سرمایہ کا کوئی عمومی محافظ نظریاتی طور کے اوپر سرمایہ دارانہ اقلیت سے اس کا تعین نہیں کیا جا سکتا. لہذا یہ تنفیذ کی جاتی ہے ان لوگوں کے یعنی یہ تنفیذ کی جاتی ہے ان لوگوں کے ضمن میں کہ جو سرمایہ دارانہ اقلیت کے سب سے زیادہ وہ ہوتے ہیں جیسے کہ یہ کتابیں سرمایہ دارانہ اقلیت کے اوپر سب سے زیادہ راسخ و لقیمگی سے عمل کرتے ہیں انہیں کی حکومت ہوتی ہے. اور جب ہم کہتے ہیں کہ وہ میڈیٹ کرتے ہیں تو میڈیٹ کرنے کا مراد یہ کہ وہ جاوید بھائی کو اپنے حرص و حسد کی تسکین کے لیے روکتے ہیں. کہتے ہیں کہ عمومی مفاد میں یہ ہے کہ تم مثلا رشوت نہ لو وہ کہ تمہارا فائدہ اسی میں ہے کہ تم رشوت لو لیکن عمومی فائدہ سرمایہ کی بڑھوتری کے نقطۂ نگاہ سے پورا ضرورت یہی ہے کہ رشوت نہ لی جائے یا چوری نہ کی جائے یا واٹ جو کچھ بھی. تو میڈیشن کا عمل وہ عمل ہے جس کے نتیجے کے اندر سرمایہ دارانہ اقلیت کے غالب مقتدرین اپنا یہ دعویٰ نافذ کرتے ہیں کہ وہ انفرادی سرمایہ داری کے مکلف حضرات کے فوائد کی تحدید کریں گے اس بنیاد کے اوپر کہ اس تحدید کے نتیجے میں سرمایہ کی عمومی مفادات جو ہیں وہ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ فروغ پا رہے ہیں. اچھا اب اس کے اوپر گفتگو ظاہر ہے کہ جو کچھ میں نے عرض کیا وہ بہت کنفیوز ہے بہت اس پہ کچھ میڈیشن
ڈاکٹر صاحب وہ تو وہی سسٹم کی بات سسٹم میں جو موجود ہیں یا وہ انویزیبل ہینڈ ہے یا وہ ہے جو کہ وہ اس کو جو مارکیٹ کے اندر ہے موجود ہے یا وہ اسٹیٹ کے تھرو وہ آپریٹ کر رہا ہے یا مارکیٹ اسے آپریٹ کروا رہی ہے تو اس کے جو پلیئرز ہیں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں وہی اسی کو جو ہے نا میڈیشن کا کام کرتے ہیں.
نہیں میں آپ سے عرض کروں کہ دیکھیے حکومت تو کر رہا ہے ایک چھوٹا سا گروہ کہ جو سرمایہ دارانہ اقلیت کو پورے کے پورے طور کے اوپر قبول کیے ہوئے تھے. اب یہ حکومت ایسے ہی کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ سرمایہ داری کا مفاد عمومی میں مفاد یہ ہے. مثلا امریکہ کہتا ہے سرمایہ داری کا عمومی مفاد یہ ہے کہ عراق کے اوپر حملہ کیا جائے, ہے نا. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں سرمایہ داری کا عمومی مفاد اس میں ہے کہ امریکہ عراق سے فوجیں نکال دے, ہے نا. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں. اب کوئی عقلی بنیاد کے اوپر یہ نہیں بتا سکتا کہ حرص و حسد کس طریقے سے زیادہ فروغ پائے گا, امریکہ کے وہاں فوجی ایکشن جاری رکھنے سے یا امریکہ کے وہاں سے فوج کی انخلا کے نتیجے کے. لہذا امریکہ کو جو بھی غالب تصور ہے اس وقت امریکہ کے پاس کہ سرمایہ داری کا عمومی مفاد کس طریقے سے رکھا جائے گا, اس چیز کو منوانے کے لیے اس کو جو پروسیس اختیار کرنا پڑتا ہے اسے کہتے ہیں میڈیشن. وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کو مجبور کرتا ہے اس بات کے اوپر کہ سرمایہ کے عمومی مفاد کا جو تصور وہ پیش کر رہا ہے وہی اصل میں سرمایہ کی عمومی مفاد کے فروغ کا صحیح تصور ہے. حالانکہ اس کے پیچھے کوئی اقلیت نہیں ہوتی, اس کے پیچھے صرف وہ امریکی فوج کی قوت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں آپ کر نہیں سکتے یہ کہ جو ہے وہ عمومی مفاد سرمایہ کے عمومی مفاد کی کوئی ایسی تعبیر کریں جو نافذ العمل ہو. اس لیے کہ نافذ العمل عقل کی بنیاد پہ تھوڑی ہوتی, وہ تو عسکریت کی بنیاد پہ ہوتی. لیکن میڈیشن سے مراد یہ ہے کہ جو بھی غالب سرمایہ دارانہ مائنورٹی جو بھی غالب ہے وہ سرمایہ دارانہ مفاد کے یا سرمایہ دارانہ عمومی مفاد کا جو تصور پیش کر رہی ہے اس کو نافذ العمل بنا کے انفرادی سرمایہ کے مفادات کے کو کس طریقے سے اس عمومی تصور مفاد کے ماتحت کیا جائے, اس کی بنیاد کے اوپر ان کی تحدید کی جائے.
یہ کردار تو صرف ریاست نہیں کرتی نا, مارکیٹ کے اندر مارکیٹ کے وہ اسٹیک ہولڈرز کرتے ہیں اور دوسرے لوگ کرتے ہیں جن کے مفادات سرمایہ سے منسلک ہوتے ہیں, وہ جو ہے کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے عمومی سرمایہ کی جو بڑھوتری ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے.
نہیں میرے خیال میں تو یہ مارکیٹ کے اندر کا عمل نہیں ہے بلکہ یہ تو مارکیٹ کے باہر کا عمل ہے, اس لیے کہ بنیادی طور کے اوپر اس میں قانون کی قانون کی وضع کا عمل ہے. مثلا یعنی یہ کہ جاپان میں شیئر ہولڈنگ کس طریقے سے غیر قانونی ہو جاتی اس کو اگر آپ دیکھیں امریکہ سے تو مختلف ہے, یا مرجر اور ایکوزیشن کا جو ایکٹ ہے. تو یہ سرمایہ کی عمومی مفاد کیا ہے اور اس کا فروغ کیسے ہوگا یہ تو مارکیٹ کی گورننس کا کام ہے, مارکیٹ کے اندر سے یہ پروسیسز جنریٹ نہیں ہوتی.
ڈاکٹر میں جیسے سمجھ رہا تھا نا, میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جیسے نمائندگی جو ہوتی ہے اس کے نمائندگی کے تھرو تو جو بھی نمائندہ ہوتے ہیں ان کو ایک لیجیٹیمیسی مل جاتی ہے کہ وہ قوت کا استعمال کریں, اور جیسے آپ نے کہا کہ ریپرزینٹیشن تھرو انٹرسٹ گروپ ہیروز پولیٹیکل پارٹیز ایڈمنسٹریشن اینڈ کورٹس اور موومنٹ کے ذریعے یہ ریپرزینٹیشن ہوتی ہے, اور میڈیشن آپ نے جیسے کہا پولیس آرمی کورٹس اینڈ جوڈیشری کوپشن ایکسکلژن سوشل ویلفیئر اور انڈسٹریل ریلیشنز کے ذریعے ہوتی ہے. تو میں میڈیشن کی جو تعریف سمجھتا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے میڈیٹر ایک غیر جانبدار شخص ہوتا ہے, جیسے جو ایک بائی ڈیفینیشن ایک وہ غیر جانبدار شخص ہوتا ہے جو دو پارٹیز کو چاہے وہ ایک فرد اور چاہے ادارہ کیوں نہ ہو ان کو کسی ایک فیصلے پر پہنچنے کے لیے مدد فراہم کرتا ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میڈیشن کے ذریعے ایک جیسے لوگوں کو فورس نہیں استعمال کی جاتی بلکہ ایک طرح سے لوگوں کے اندر جو بھی جذبات ہوتے ہیں ان کی نکاسی کا ایک طرح سے انتظام ہو جاتا ہے اور وہ میڈیٹ کر جاتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہی نظام ٹھیک ہے. مثلا اگر یہ کہ کوپشن کے ذریعے یا ایکسکلجن کے ذریعے یا سوشل ویلفیئر کے ذریعے ان کو اسی نظام پہ راضی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ارجن کے وہ نہ بھی ہوں اس نظام کے قائل.
میں کہتا ہوں اب دیکھیے ہو سکتا ہے کہ میں کنفیوز ہوں اور میرے خیال میں یہ جو چیز بیان کر رہا ہوں یہ ریپرزینٹیشن کا حصہ ہے. جہاں تک لوگوں کو راضی کرنا ہے اس چیز کے اوپر کہ ان کا مفاد وہی ہے جو سرمایہ کا عمومی مفاد ہے وہاں قوت استعمال نہیں کی جاتی. جہاں تک لوگوں کو یہ اس کے اوپر مجبور کرنا ہے کہ سرمایہ کے عمومی مفاد کا وہی کانکریٹ تصور قبول کریں جو غالب اشرافیہ یا غالب مقتدریہ بیان کر رہی ہے وہاں قوت کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا یہ کہ ہندوستان سے اس وقت ہندوستان کی فوج کشی کے مقابلے میں ہتھیار ڈال دیے جائیں اگر کوئی فرض کیجئے کہ اس وقت ایسے کام کرے کہ جس کے نتیجے کے اندر ہندوستان سے وہ لڑائی دنگا ہو تو اس کو پکڑ کے جیل بند کر دیا جائے اس کو اٹھا کے وہ نہیں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پاکستانی سرمایہ کے مفاد میں زیادہ موضوع کیا ہے یہ کہ ہندوستان کے سامنے سرنگوں ہو جائے یا یہ کہ نہیں ایک طاقتور ریاست بنانے ہے کوئی نہیں کہہ سکتا. اس وقت جو غالب اشرافی ہے وہی اس کا ایک آربیٹری ڈیفینیشن دے گی کہ نہیں مفاد پاکستان کا اس میں ہے کہ ہندوستان کو جو ہے مصالحت کی جائے وغیرہ وغیرہ اور جو بھی اس کو ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اسے جیل میں ڈال دیں. یہ تو ہے. اچھا اس کے برعکس لوگوں کو اس پہ تیار کرنا کہ وہ ایک دوسرا پروسیس ہے. وہ ٹیلی ویژن کے ذریعے اور اخبار کے ذریعے اور جیسے کہیے کہ سیمینار اور بحث کے ذریعے اور لوگوں کو ہندوستان سے تجارت عام کر کے وہ تمام معاملہ. لیکن جو یعنی کہنا کہ وہ ہے لیکن یہ کہ چنانچہ جتنے ادارے میں نے یہ میڈیشن کے تحت یعنی لکھنے کی کوشش کی جو بعد میں آئیں گے تو وہ وہی ہیں جو سرمایہ کا جبر نافذ کرتے ہیں ایک خاص سوسائٹی کے اندر ایک خاص اس کے اندر. وہ سرمایہ کا جبر ہی ہے. میڈیشن سرمایہ کا جبر ہے لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سرمایہ کا جبر جو ہے یہ سرمایہ کا عمومی جبر ہے سرمایہ کے مخصوص مفادات کے تحفظ کے لیے لہذا لیجیٹمیٹ ہے یا لیجیٹمیٹ انہی معنوں میں بن جاتا ہے کہ وہ ریپرزینٹیشن اس کے لیے یعنی وہ اس کی بنیادیوں پر ریپرزینٹیشن کے لیے جگہ نکالاتی ہے. سرمایہ کا عمومی جبر یعنی جب اگر فرض کیجیے لوگ کہیں کہ نہیں ہمیں تو یہ پاکستان کے مفاد سے کوئی مطلب ہی نہیں پاکستان کو خود بھی ہو ہمیں سے کیا ہمارا مطلب تو یہ کہ جنت میں جائیں ہمیں تو یہ کوئی دلیل ہی نہیں ہے تمہارے پاس کہ یہ سرمایہ کی بڑھوتری ہوگی یہاں خوشحالی آئے گی اور یہ جو پاکستان میں ہوئی یہ کیا بلا ہے یہ پاکستان نہیں ہمیں تو جنت میں جانا ہے اور یہ تو فرض کفایا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کافر ریاست کے خلاف جہاد کیا جائے نہیں وہ تو ظاہر ہے کہ وہ عمومی جبر جو ہے لیجیٹمیٹ ہو جائے گا. وہ عمومی جبر لیجیٹمیٹ جب ہی ہوتا ہے جو سب کہیں کہ نہیں قومی مفاد تو اسی میں ہے کہ یہاں زیادہ سے زیادہ سرمایہ کی بڑھوتری ہو اور لوگ خوشحال ہوں اور سب کو ملازمتیں ملیں اور وٹ ایور رہتے تھے. لہذا وہ جو عمومی جبر آپ نافذ کرتے ہیں وہ عمومی جبر کو جو بنیاد فراہم کر رہی وہ وہی ریپرزینٹیشن کا عمل کر رہی لیکن ہے وہ ایک الگ عمل اور وہ ریپرزینٹیشن کے عمل کے اندر جبر نہیں ہے جبر میڈیشن ہی کے عمل کے اندر. یعنی میرا تصور تو یہ ہو سکتا ہے یہ غلط ہو اور اتنا صاف اور واضح معاملہ نہ ہو بلکہ ملی جلی ہو کچھ ریپرزینٹیشن میں یعنی میڈیشن بھی آ جائے وہ کچھ ہو تو اس کے اوپر سوچنے کی ضرورت ہے.
میڈیشن جو ہے سرمایہ داری کی امپلیمنٹیشن ہے امپلیمنٹ کرتا ہے اسے لاگو اسے یعنی کہ
ہاں مطلب میں پھر سے عرض کروں میڈیشن کے ذریعے سرمایہ کے عمومی مفاد کی ایک خاص تعبیر نافذ کی جاتی ہے سرمایہ کے مخصوص مفادات کی تحدید کے لیے یہ ہے میڈیشن اور سرمایہ کے مفاد کی عمومی تعبیر سرمایہ دارانہ اقلیت کی بنیاد کے اوپر معقول ثابت نہیں کی جا سکتی یہ اس کا تضاد ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سرمایہ کی بڑھوتری کے لیے فی الواقعہ کون سی سرمایہ کی عمومی مفاد کے تحفظ کے لیے یعنی سرمایہ کی بڑھوتری خود اپنے جواز کے طور کے اوپر فروغ دینے کے لیے کون سی حکمت عملی فی الواقع سب سے زیادہ موضوع ہے، یہ کوئی نہیں بتا سکتا، نہیں کوئی بتا. اسی وجہ سے عملاً سرمایہ میں جتنی قدریں متعین ہوتی ہیں نا، وہ سب سٹے کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، اسپیکولیشن. یعنی ایونچولی واٹ، یعنی آپ جانتے ہیں، آپ میں سے جو اکانومسٹ ہیں یہاں ظاہر بھائی ہیں، وہ رینڈم واک، رینڈم واک نہیں ایسا تھا. تو مطلب یہ کہ وہ جو سرمایہ دار ہے نا، اقلیت جو ہے بنیادی طور کے اوپر نامعقول ہے نا، لازماً یہ سرمایہ دار ظاہر ہے کہ یہ نامعقول بات ہی ہے کہ ہیر صحابت کی فروغ دیا جائے، ہیر صحابت کو فروغ دینے کے لیے، اس سے زیادہ نامعقول بات کیا ہوگی، ہے نا. تو ہے تو بنیادی طور کے اوپر ایک جہالت، نہیں سرمایہ دار ہے نا، اقلیت تو جہالت ہے. تو آپ اس سے کوئی قدر مطلق کا تعین کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، وہ تو ہے ہی جہالت. نہیں لہٰذا اس کے پاس کوئی قدر، وہ تو صرف جیسے کہیے کہ ریلیٹو ویلیو ہے، اور وہ ریلیٹو ایک دوسرے، تو وہ دوسرے مسائل. تو مطلب یہ کہ جو بھی آربٹری تفسیر کی جائے گی سرمایہ داری کے عمومی مفاد کے تحفظ کے طریقہ کار کے سلسلے میں، اس کو مسلط کرنا اور کہنا نہیں یہی اکیلا طریقہ ہے جس سے سرمایہ دارانہ وہ ہو، وہ ہے میڈیشن. لیکن اس کی بنیاد یہی ہے کہ سب لوگ یہ قبول کریں کہ ہاں جناب، یا بہت سے لوگ یہ قبول کریں جن کے پاس قوت ہے وہ یہ قبول کریں کہ نہیں ہاں، بنیادی طور کے اوپر یہ معقول بات ہے کہ ہم حرص و حوث کو فروغ دیں، صرف حوث کو فروغ دینے کے لیے، اور ہم اپنی زندگیاں ایسی اصول کے تحت مرتب کریں گے کہ ہم حرص و حسد کو فروغ دیں گے، حرص و حسد کو فروغ دینے کے لیے بحیثیت جاوید اقبال، جاوید انصاری، بحیثیت فرد کے ہم یہی کام کریں گے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اکیلے ہم یہ کام نہیں کر سکتے، ہمیں پاکستان میں رہنا ہے، لہذا اگر کوئی ایسی قربانی ہمیں دینا پڑے جس کے نتیجے کے اندر ہم اس وقت اپنے حرص و حسد کو محدود کریں، تو پاکستان کے مفاد کے لیے تو ہم وہ لیں گے، اس لیے کہ بحث ان دی لانگ رن ہمارا حرص و حسد بھی اسی طریقے سے فروغ پا سکتا ہے کہ پاکستان خوشحال ہو، وہاں ملازمتیں عام ہوں، واٹ ایور ایٹسٹرا. جی لہٰذا ریپرزنٹیشن اور میڈیشن میں یہ بنیادی فرق.
ریپرزینٹیٹو گروہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم ان تمام فسائل اور پروسیس کو اسی طریقے سے استعمال کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہر آدمی کے اصل مفاد، جیسا کہ وہ اپنے مفاد کو تصور کرتا ہے، اس کا اصول ممکن بنتا ہے. ہم اپنے فائدے کے لیے نہیں کر رہے ہیں. یہ جو نمائندگی ہے انٹرسٹ گروپ، ہیروز، پولیٹیکل پارٹیز وغیرہ کے ذریعے ہوتی ہے. ریپرزنٹیشن کے لیے جو سب بندی کی ضرورت ہوتی ہے وہ معاشرتی سب بندی ہوتی ہے. تو وہ سب بندیاں کیا ہیں جن کے اندر ریپرزنٹیشن ممکن ہے؟ تو پہلی چیز انٹرسٹ گروپ ہے. انٹرسٹ گروپ کیا ہے؟ انٹرسٹ گروپ وہ ہے جس کے، جیسے کہ میرے محلے میں پانی نہیں آ رہا اور میں سب لوگوں کو اس چیز پر جمع کروں کہ دیکھو پانی یہاں آنا چاہیے، اور ہم وہ لوگ ہیں جو پانی لانے کا انتظام کریں گے. یا بچوں کی تعلیم کا ایشو ہے کہ اس کی کوشش کی جائے گی، اور یا پھر عورتوں کے اوپر مثلا ظلم ہو رہا ہے. لہٰذا انٹرسٹ گروپس وہ گروپس ہوتے ہیں جو کسی سرمایہ دارانہ حق کی طلب کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں. میرا یہ حق ہے، مثلا وہ لوگوں کو احساس دلاتے ہیں کہ میرا یہ حق ہے کہ مساوی آزادی ممکن ہو. مساوی آزادی کا مطلب یہ ہے کہ پانی کی فراہمی اور جو بنیادی تعلیم وغیرہ کا انتظام کیا جائے. مساوی آزادی کی طلب یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق فراہم کیے جائیں. لہذا میں جو اجتماعیت قائم کروں گا، اس اجتماعیت کا مقصد یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ حقوق کی طلب، اور ظاہر ہے کہ میں ان کی طلب کروں گا تو سرمایہ دارانہ مفادات ہی کو ریپرزینٹ کروں گا. لہذا جس طریقے سے ایلیٹ پینیٹریٹ کرتی ہے معاشرے میں، اس کا ایک طریقہ انٹرسٹ گروپ ہے کہ کسی نہ کسی سرمایہ دارانہ حق کی طلب کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں. تم یعنی چاہے لوگ مسلمان ہوں، قادیانی ہوں یا کوئی بھی ہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ان کو اس طرح اس نوعیت کے حقوق جیسے پانی وغیرہ کے ہیں یہ تو چاہیے ہوتے ہیں. آگے پھر ذرا سے این جی اوز کے حوالے سے ہے. اگر وہ لاطینی امریکہ میں، وہ ادریس بھائی نے سوال اٹھایا تھا کہ یعنی این جی اوز اتنی پاپولر نہیں ہے، تو اس کے سلسلے میں یہ جواب آیا تھا کہ ہماری جو این جی اوز ہیں ان کو عموماً ایک یعنی ایک کرپشن ان کے حصے میں آ جاتی ہے، ان کو ایک طرف تصور کیا جاتا ہے، جبکہ جو جتنی یعنی اور خصوصاً ہماری جو این جی اوز ہیں وہ لبرل مفادات ہی کو پورا کرتی ہیں. لیکن اس کے برخلاف جو دوسری ٹائپ کی جیسے لاطینی امریکہ میں این جی اوز تھی تو وہ بڑی یعنی پاپولر تھی. یہ اس طرح کی بحث. اگر آپ کہیں تو پورا پڑھ بھی دیتا ہوں.
مطلب یہ بے تو واضح ہو گیا. اب یہ ریپرزینٹیشن کیسے کی جاتی ہے؟ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ سرمایہ داری کے اوپر ایسے لوگ کہ جو راسخ العقیدہ ہیں اور جو اسی کو اپنی پوری زندگی کا وہ تو بہت مختصر ہیں, لہذا انہیں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے مختلف ادارتی صف بندیاں معاشرتی سطح پہ کی جاتی ہیں. یعنی میرا دعویٰ ہے, ہو سکتا ہے درست ہو یا غلط ہو, ریپرزینٹیشن ایک معاشرتی عمل ہے اور وہ معاشرتی عمل جو ہے وہ تنفیذ معاشرہ, یہ جو سرمایہ دارانہ اقلیت کے اشرافیہ ہے, سرمایہ دارانہ معاشرت کا جو یعنی جیسے کہ غالب طبقہ ہے, معاشرے میں تنفیذ کے ذریعے اس ریپرزینٹیشن کو کرتا ہے. تو سب سے پہلے جس گروپ کا انہوں نے تذکرہ کیا وہ انٹرسٹ گروپ ہیں, اور انٹرسٹ گروپ بھی کیا ہے جاوید بھائی نے میرے خیال میں اچھی طریقے سے بیان کر دیا.
آگے چلو.
ڈاکٹر ایک چیز میں پوچھنی تھی, یہ جو کہہ رہے ہیں جو اصل میں جو غالب جن کی فکر ہوتی ہے کہ سرمایہ داری جو بہت مائنورٹی ایک پورا طبقہ ہوتا ہے جو پوری اس کو سرمایہ دارانہ نظام کو لے کے چل رہا ہوتا ہے, یعنی جو اصل میں ہوتا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ جو بھی ادارے جو کچھ بھی لوگ اس کے اڑوس پڑوس میں ہوتے ہیں جو کہ بظاہر اس اقلیت پہ ایمان نہیں لاتے, مگر ڈاکٹر عملی طور پہ تو وہ سب کچھ وہی کر رہے ہوتے ہیں نا. یعنی ایک فوج ہے وہ کچھ بھی کرواتی ہے اپنے نیچے کے لوگوں سے, مگر تمام فوجی تو اس کے علاوہ کچھ کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے, ان کے پاس کچھ اور ہوتے ہیں کہ کچھ اور کریں. تو یعنی صرف یہ کہنا ہے کہ جب ایک بہت چھوٹا طبقہ ہوتا ہے یہ عجیب سی بات ہے, اس لیے ہوگی کہ اس میں تو ساری فوج تو پورے کا پورا وہی کام کر رہی ہوتی ہے چاہے ان کا عقیدہ اس طرح نہ بھی ہو, تو یہی رول نہیں ہوگا اس میں.
نہیں, جو کر رہے ہیں اور جو کروا رہے ہیں ان میں تو فرق آپ کو کرنا پڑے گا. اچھا, دوسری چیز یہ کہ فوج ہے, دیکھیے دنیا میں کوئی بھی انقلاب آج کم سے میں نہیں واقف جو برپا ہوا ہو جو فوج کے اندر بغاوت کو فروغ دیے بغیر برپا ہو گیا. آپ نے دیکھا ہر جگہ, یعنی انگلستان میں بھی جو گلوریس ریولوشن اس سے پہلے کا پورا معاملہ, فرانس میں بھی اور روس میں بھی اور چین میں بھی, واٹ ایور وہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ کس حد تک فوج وہ کرے گی جو اس سے کروایا جا رہا ہے, یہ ایک امپیریکل سوال ہے, اس کا کوئی تھیوریٹیکل جواب نہیں. لیکن اس کا امکان کہ فوج وہ نہ کرے جو اس سے کہا جا رہا ہے کہ اسے کرنا ہے ہمیشہ موجود رہتا ہے. مثلا 1979 میں ایرانی ایئر فورس نے وہ نہیں کیا جو اس سے کہا جا رہا تھا, اس کی تمام کمانڈ امریکہ کے ہاتھ میں تھی 19 سے, وہ نہیں کیا, اس کے برعکس وہ امام خمینی کو پیرس چلے آئی اور ایٹسٹرا. تو اس کا امکان کہ وہ لوگ جن سے جو کچھ کرایا جا رہا ہے نہ کریں موجود رہتا ہے, اسی معنی میں وہ جیسے کہ یہ کہ کرنے والے ہیں کرانے والے نہیں ہیں. اچھا, دوسری چیز یہ کہ ان سے جو کرانے والے ہیں وہ ہمیشہ ان معنوں میں محدود رہتے ہیں کہ عوام تو تقلید کرتے ہیں. یہ عوام کا تو وظیفہ ہی تقلید کا ہے, ہر جگہ تقلید کرتے ہیں, وہ کبھی تقلید کے علاوہ کچھ کرتے نہیں. اب سوال یہ کس چیز کی تقلید کر رہے ہیں؟ تو جو لوگ فیصلے کرتے ہیں تو ہمیشہ نہایت محدود اور یعنی مختصر سے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک اقلیت اور ایک روحانیت کو جیسے کہیے کہ عام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جس کے پیچھے عوام چل پڑتے ہیں وہ کرتے ہیں. لہذا کم از کم میری رائے میں, اس کے اوپر بھی ہمیں تھنکنگ کی ضرورت ہے, میری رائے میں یہ مناسب ہے کہ یہ چیز کہی جائے. اس لیے اب ہم یہ کہتے ہیں کہ سرمایہ دار بہت محدود ہوتے ہیں, تو ہمارے مطلب یہ ہوتی ہے کہ سرمایہ دار محدود, وہ سرمایہ دار جو اپنے ہر فیصلے کو سرمایہ دارانہ اقلیت کے مطابق کرتے ہوں, ایسے لوگ بہت محدود ہیں. اور چونکہ فیصلے سرمایہ دارانہ نظام میں اسی اقلیت کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں, لہذا اقتدار انہی کا ہوتا ہے جو زندگی کے تمام فیصلے اسی اقلیت کی بنیاد کے اوپر ہوتے ہیں. لیکن ایسے لوگ جو کسی نہ کسی حد, ایسے لوگ کے جو کاملن اس معیار پہ پورے اترتے ہوں شاید بالکل ہی نہیں, کوئی بھی ایسا آدمی شاید بالکل نہ ہو جو ہر فیصلہ اسی بنیاد کے اوپر کرتا ہے کہ اس کی بنیاد کے اوپر عمومی جسے کہیے کہ حرص و حدس کو کتنا فروغ مل رہا ہے, یہ تو نہیں ہے نا. لیکن میتھمیٹکس ہے اور جسے کہیے کہ سوشل سائنسز ہیں اور جسے کہیے کہ انجینئرنگ ہے واٹ ایور اچھا, وہ سب تو جب بھی کہتی ہے کون سی چیز معقول یا نہ معقول ہے اسی اقلیت کی بنیاد کے اوپر کرتی ہے, اور تو کسی بنیاد پہ نہیں کرتی دور حاضر میں. لہذا غلبہ تو اس اقلیت کو ہے, اور جو جتنا, اسی لیے سرمایہ دارانہ نظام کی ایک بنیادی خصوصیت ہوتی ہے میریٹوکریسی, یعنی جائز کیا ہے کہ کس آدمی کو زیادہ سے زیادہ ذمہ داریاں اور مراد سونپی جائیں اسی کو جو سرمایہ دار ہے نا, اقلیت کا زیادہ سے زیادہ فرق. مثلا دنیا کا اگر فرض کیجئے میرا بیٹا ہے لیکن یہ کہ وہ بالکل جاہل ہے, کچھ نہیں جانتا ایٹسٹرا, اس کو میں اپنی دولت سپورٹ نہ کروں, میں دولت سپورٹ کروں اس ایکچورسٹ کو اور اس میتھمیٹیشین کو جو جانتا ہو کہ کس طریقے سے اس دولت کو وہ کیا جائے. لہذا مینجمنٹ کا اونرشپ سے جو سیپریشن ہے جس کے نتیجے میں کارپوریٹ اونرشپ نکلتی ہے, وہ واضح کرتی ہے کہ کس طریقے سے سرمایہ دارانہ اقلیت جو ہے وہ اسی اشرافیہ کو سامنے لاتی ہے جو سرمایہ دارانہ اقلیت کو پورے کے پورے طور کے اوپر اس کی تنفیذ کی اہل ہو. لہذا وہ اقلیت تو بہت ہی چھوٹی سی, وہ اس اقلیت کی پوری, مثلا یہ کہ آپ یہ سوچیں کہ فائنینشیل ماڈلز کو اصلی سمجھنے والے کتنے لوگ ہوں گے, یعنی جو ڈیریویٹو نکل آئے اس کے نتیجے میں نہایت ہی مختصر, بہت ہی مختصر. اس صورت سے ملٹری اسٹریٹجسٹ ایٹسٹرا کتنے ہوں گے تو ایٹسٹرا, وہ کسی بھی شعبے میں آپ چلے جائیں تو. لہذا میری رائے میں سرمایہ دارانہ ریاستی تنظیم میں کروانے والوں اور کرنے والوں یعنی سے تقسیم کرنا ضروری, یہ میں نہیں عرض کر رہا, یہ میری رائے نہیں ہے کہ دعوت جو ہے وہ صرف کرنے والوں تک محدود رہے, ایسا نہیں ہے. یقیناً دعوت ان کے لیے بھی ہے جو کروا رہے ہیں, ان کے لیے بھی اتنا ہی امکان ہے کہ وہ اپنے سے تائب ہو جائیں اور وہ جو کروا رہے ہیں نہ کروائیں, سرمایہ دار نہ اقلیت کو رد کر دیں, ان کا بھی اتنا ہی امکان ہے جتنا امکان ان لوگوں کا ہے کہ جو یہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ دعوت جو ہے وہ محض سرمایہ, میں یہ بھی بالکل نہیں مانتا کہ یہ جو عوام ہے یہ مظلوم ہے, بالکل مظلوم نہیں ہے, قطعاً مظلوم نہیں ہے, یہ تو سرمایہ داری کے بڑے جسے کہیے کہ عامل ہیں, ایسا کوئی مظلوم اور ظالم کا ان معنوں میں تفریق نہیں ہے, لیکن جو کروانے والے ہیں اور جو کرنے والے ہیں ان میں بہت صورت فرق ہے. جی
آگے
چلیں.
انٹرسٹ گروپ کی ویسے میں نے ایک تاریخ یعنی این جی اوز کے علاوہ بھی ایک پولیٹیکل سائنس کی بک سے لکھی تھی کہ شہریوں کا ایسا گروہ جو اپنے اراکین کے علاقائی پیشہ وارانہ طبقہ وارانہ یا سیاسی مفاد کی تکمیل کی خاطر منظم کیا جاتا ہے, یہ گروہ حکومت اراکین مکننہ سیاسی جماعتوں پر مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی خاص قانون یا پالیسی ایسی وضع کی جائے جن سے ان کے مفادات پورے ہوں, ان میں سے اکثر معاشی مفادات کے فروغ دینے کے لیے ہی قائم کیے جاتے ہیں لیکن بعض معاشرتی اور مذہبی اصلاحات کی خاطر بھی منظم کیے جاتے ہیں, اور سیاسی جماعتوں اور انٹرسٹ گروپ کے فرق کے درمیان یہ ایک جملہ ہے کہ سیاسی جماعتیں اگر لوگوں کے عمومی مفادات کے تحفظ کرتے ہیں تو یہ گروہ خصوصی مفاد کی نگرانی کرتا ہے, یعنی یہ انٹرسٹ گروپ کی ایک این جی اوز کے علاوہ بھی ذرا ایک وسیع جو ہے وہ تاریخ لکھی گئی. پھر اس کے بعد ہیروز ہے, ہیروز کا ہے سائنٹیفک ہیروز ہوں یا میڈیا کے ہیروز ہوں, ان کی استطاعت, ان کی اعانت, ان کی امیج بلڈنگ کے نتیجے میں جو بھی اپنا حق حکمرانی لیجیٹمائز کرتے ہیں, اگر یہ لوگ مقبول عام ہو جائیں تو سرمایہ دارانہ اقلیت مقبول عام ہو جائے. ریپرزنٹیشن کے نتیجے میں ہیروز کو آپٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, چاہے وہ سپورٹ ہیروز ہوں یا وہ میڈیا ہیروز ہوں چاہے سائنٹیفک ہیروز ہوں, اس نظام اقتدار میں ان کو شریک کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ ہیروز کے حوالے سے پوری بات دیکھیں,
اگر کچھ ہوا تو آپ لوگ روک دو ورنہ انہیں چلنا
چاہیے. اچھا اس کے بعد پولیٹیکل پارٹیز ہیں, پولیٹیکل پارٹیز کی بھی اپنی تاریخ ہے. 18ویں صدی تک میں کوئی ایک سیاسی جماعت نے آپ کو سیاسی جماعتیں نہیں ملیں گی. ہندوستان کے اندر کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وگ پارٹی اور ٹوری پارٹی اس سے پرانی ہے, لیکن بنیادی طور پر پولیٹیکل پارٹی بھی سرمایہ داری سے خاص ہے اور بالخصوص اپوزیشن پارٹیاں, اور ان کے اندر مستقل یہ کوشش کی جاتی ہے کہ مستقل بحث کے نتیجے کے اندر ایک ایسی قیادت سامنے آئے جو عوام کی نمائندگی کا جواز رکھتے ہوں اور مستقل طور پر اپنے آپ کو اہل ثابت کرنے کی کوشش کرتے رہیں. یہ بھی ریپرزنٹیشن کا ایک طریقہ ہے جس کے نتیجے میں انسان جو ہے اپنی پولیٹیکل پارٹی سے خود کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اور اس کی لیڈرشپ کی باتیں کرتا ہے, اور پولیٹیکل پارٹی ایک ایسی اجتماعیت فراہم کرتی ہے جس کے اندر اپنا ایک خاص تشخص اور شناخت قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
تو یہ بھی ریپرزینٹیشن کا ایک طریقہ ہے یعنی پولیٹیکل پارٹیز.
ڈاکٹر صاحب یہ جو سیاسی پارٹیوں کو ہم نے مطلب یہاں پر ڈیموکریٹک سسٹم کے ساتھ خاص کیا ہوا ہے تو یہ تو نیچرل, اور یہ کہنا کہ یعنی سرمایہ داری سے پہلے یہ نہیں تھی تو اس میں تو کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے. یعنی پہلے ڈیموکریسی تھی نہیں, مثلا پہلے بادشاہت ہوتی تھی فرض کریں, تو بادشاہت میں بھی ان معنوں میں تو پارٹیاں ہوتی تھی کہ وہاں خاندان لڑ رہے ہوتے تھے کہ میرا قبضہ ہو جائے, تو وہ بھی ایک قسم کی پارٹی ہوتی تھی, وہ بھی لوگوں کو اپیلوں کو اپنے ساتھ ملا رہے ہیں اور جو طاقتور ہو جاتا تھا پھر اقتدار پہ قبضہ کر لیتا تھا. تو شکل کا ہی فرق ہے, اب ذرا پولائٹ طریقے سے ہو گیا ہے کیونکہ یہاں پر اقتدار جنگ کے بجائے جو ہے لوگوں کے ووٹ سے بدل جاتا ہے. ان معنوں میں سیاسی پارٹی کی ایگزسٹنس کوئی نئی چیز ہے کیا؟
مطلب اب یہ معلوم نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کی ایک خاص جگہ ہے سرمایہ دارانہ نظام کے اندر, جو جگہ اسی سے بنتی ہے کہ سرمایہ دارانہ عمومی مفاد کی عوامی تائید کے لیے ضروری ہے کہ گفتگو ہو. یعنی سرمایہ داری جس چیز سے خائف ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی بحث میں شریک ہوں, بلکہ اس سے ہے کہ آپ خاموش ہو جائیں. خاموشی اس کے خلاف کہیں زیادہ اہم ہتھیار ہے بنسبت اس کی بحث. وہ چاہتی ہے کہ آپ خاموش نہ ہوں. اسی وجہ سے یعنی میں ذاتی طور پر کبھی بھی کسی بھی یعنی اس سے لبرل یا قوم پرست یا اس طرح کی گفتگو کرنا مناسب نہیں سمجھتا, نہیں کرتا. اگر کرتا بھی ہوں تو صرف اسی کے مباحث کی بنیاد کے اوپر جو اس میں تضادات ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں, باقی کبھی کوشش نہیں کرتا کہ اس کے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ تعقل کو جیسے کہیے کہ پرسنلائز کرنے کا جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا وہ بحث ہی ہے, کمیونیکیشن ہی ہے. یعنی جو کمیونیکیشن ہے بنیادی طور کے اوپر آپ سرمایہ دار کیسے بنتے ہیں, تو آپ سرمایہ دار ایسے ہی بنتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ بحثوں کو معقول سمجھنے لگے. عوام کو سرمایہ داری کے عمومی مفادات سے متعلق کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کا جو تصور بنا ہے وہ بہت کارآمد تصور ثابت ہوا ہے, اور عمومی ماس پارٹیاں بنی ہیں. یعنی یہ کہ بالخصوص اشتراکی اور قوم پرست پارٹیوں نے سرمایہ داری کو عمومی مقبولیت یعنی دلائی ہے, جس طریقے سے کہ اور شاید کسی ادارے نے نہ دلائی. ہر آدمی ماس پارٹیاں یعنی ان میں اور انٹرسٹ گروپ میں فرق یہی ہوتا ہے کہ انٹرسٹ گروپ تو محدود ہے, یہ جو ریجنل گروپ سے بتا رہے تھے محدود جو جماعت ہوتی ہے وہ تو اس وقت واحد بھائی جو فرماتے ہیں کہ بادشاہ کے دور میں اسی تو میرے خیال میں ایسا نہیں تھا, بلہ غلط ہو سکتا ہے واحد بھائی صحیح فرماتے ہوں, میں غلط عرض کر رہا ہوں, لیکن میرے خیال میں وہ جو خاندان وہ اس خاندانوں کے جو گروپ تھے وہ اس بنیاد پہ وہ نہیں تھے کہ وہ ان کسی خاندان کو مقبول عام بنانے کی ایسا جدوجہد, یہ کہ وہ اس خاندان کا جو شاید یا ہو یا نہ ہو مجھے نہیں معلوم. میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں تو اس سے بحث کر رہا ہوں کہ سرمایہ دارانہ اقلیت کو عام کر کے اس کی ریپرزینٹیشن کرنے کا ایک اہم ذریعہ جو ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور اس کے ذریعے جو چیز حاصل ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ لوگ سرمایہ دارانہ بحثوں میں پوزیشنیں یعنی لیتے ہیں. جیسے مثلا ابھی یہ جو ہے کہ اب وہ جیسے ابھی ہم گاڑی میں آ رہے تھے بھائی نے فرمایا کہ ایک کمزوری جیسے ابھی علماء دیوبند نے ماشاءاللہ یہ بہت بہترین کتاب لکھی اسلامی بینکاری کو جو ہے وہ رد کیا, تو جیسے یونس بھائی نے فرمایا کہ جو ان کی بنیادی کمزوری ہے وہ یہ ہے کہ جب مولانا تقی عثمانی یہ کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں بھی مانتا ہوں کہ یہ جو بینکاری ہے یہ بیکار ہے یہ صحیح نہیں ہے اسلامی نہیں, تو پھر اور کیا کریں نہیں, تو علماء یہ نہیں کہتے کہ سرمایہ داری کو رد کرو, ہے نا. ابھی مطلب ان کو کہنا تو یہی چاہیے کہ بھائی کرنے کا کیا مطلب, کرنے کا مطلب یہ کہ سرمایہ دارانہ نظام باعث مجموعی بکواس ہے, اس کے خلاف بغاوت کرو. اور جیسے کہ یہ ایسی معیشت تعمیر کرو کہ جو سرمایہ دارانہ نظام کو تسخیر کر لیا. لیکن علماء یہ پوزیشن تو نہیں اختیار کرتے, وہ یہ تو نہیں کہتے کہ سرمایہ دارانہ بغاوت وغیرہ, بلکہ وہ جو ان کے مباحث ہیں تو وہ سرمایہ دارانہ بحث میں شریک ہیں اور اس کا امکان بالکل موجود ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی, مثلا آپ یہ سوچیں کتنی سگنیفیکنٹ بات ہے, اس کتاب کا نام رکھا ہے مروجہ سرمایہ اسلامی بینکاری, جیسے کہ کوئی غیر مروجہ اسلامی بینکاری ہو سکتی ہے. حالانکہ دیکھیں اسلامی بینکاری ایسا ہی ہے جیسے اسلامی زنا یا اسلامی یعنی لوٹ مار, لیکن وہ سرمایہ دارانہ بحث میں شریک ہیں اور سرمایہ داری یہی چاہتی ہے. وہ تو ڈفرینس آن دا بیسس آف اے یونٹ, یعنی ایک چیز ہو کہ جو جس کی بنیاد کے اوپر ہزاروں لاکھوں کروڑوں اربوں مختلف قسم کے تجربے کیے جائیں, لیکن ان کی جو سنگولیرٹی ہے وہ وہی ہو کہ سرمایہ کی بڑھوتری, خوشحالی اور ترقی اور آزادی اور مساوات, خوشحالی ترقی آزادی اور مساوات, یہ وہ ہے یونٹی. لیکن کس طریقے سے خوشحالی ہوگی اور کس طریقے سے ترقی ہوگی اور کس طریقے سے مساوات سب, یہ اس کے اندر آپ جتنے بھی تجربے کرنا چاہیں کریں. سیاسی جماعتیں یہی کرتی ہیں کہ وہ ڈبیٹ کو عام کر دیتی ہیں, کوشش کرتی ہیں کہ ہر آدمی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے, یعنی وہ اس کا نظام اقتدار میں کوئی بھی حصہ نہ ہو لیکن وہ کہے میری پارٹی جیت لی, بٹو آ گیا میدان میں, وہ سب کا ہے, وہ بٹو تو سب کا ایٹسٹرا. اس لیے میرے خیال میں سیاسی جماعتیں ان معنوں میں نہیں تھیں. حالانکہ جیسے زاہد بھائی فرماتے ہیں یہ ہے کہ آپ اگر تلاش کرنا چاہیں تو بہت سی سملیرٹیز تلاش کر سکتے ہیں پولیٹیکل پارٹیز میں ان سے پہلے کی صف بندیوں کے اندر, لیکن فی الواقع سرمایہ دارانہ نظام کے اندر اس اجتماعیت کا جو خاص رول ہے وہ اسی سے مختص. جی آگے
خاندان مفادات کے لیے تو نہیں بنتے تھے,
خاندان کوئی مفادات کے لیے تو نہیں بنتے تھے. اب پتہ نہیں, یہ تو وہ جانے جو علامہ ابن خلدون کو جنہوں نے قریب سے پڑھا ہے اور اصلیت کو جو انہوں نے کہا, انہوں نے ان کے ہاں یہ بحث ہے, لیکن ابھی غیر متعلق بحث, اس لیے ہم دیکھتے ہیں. جی آگے.
ایڈمنسٹریشن اور کورٹس, قانون کا نفاذ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ وہ قانون امپارشل نظر آئے, فیصلے ایسے ہوں کہ لگے کہ کسی کے حق میں فیصلہ غیر جانبدارانہ ہوا ہے, اور مفاد عام کے لیے ایڈمنسٹریشن اور کورٹس کے فیصلے ہوں اور ہر آدمی یہ سمجھے کہ یہ بھی یہ نیوٹرل ہے اور یہ کورٹس بھی نیوٹرل ہے. ایڈمنسٹریشن کسی خاص خاندان کی وجہ سے فیصلے نہیں دے رہی اور کورٹس بھی اسی طرح کے فیصلے دے رہی ہیں کہ جو مفاد عام کے فیصلے ہوں, اور عقل کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسی نوعیت کے فیصلے کیے جائیں, یہ ایڈمنسٹریشن کورٹس کا فیصلہ. پھر آگے موومنٹس, یہ بھی بڑا افیکٹو طریقہ ثابت ہوا ہے, سرمایہ دارانہ عوامی تحریکیں چلیں اور چلائی جائیں اور این جی اوز اور پروفیشنل ایسوسی ایشن میں وہ سرمایہ دارانہ تنظیم کے ذریعے اپنی سبقت قائم کی جاتی ہے اور یہاں سرمایہ دارانہ تحریک کے ذریعے کی جاتی ہے. ایسی تحریکیں جس میں لوگ سرمایہ دارانہ حقوق کی طلب کریں, تین بڑی تحریکیں ہیں, قوم پرستانہ, اشتراکی اور انارکسٹ تحریکیں. اس میں سرمایہ دارانہ حقوق کا ہی مطالبہ کیا جاتا ہے, یعنی صرف این جی اوز سرمایہ دار تنظیم کے لیے یا پروفیشنل ایسوسی ایشن کی ایک شکل نہیں ہے بلکہ یہ بھی ایک ریپرزنٹیشن کا ذریعہ ہے, اور کہ ماس موبلائزیشن کے ذریعے سرمایہ دارانہ اقلیت کو عمومیت اور ریپرزنٹیٹو سرمایہ دارانہ اشرافیہ کی اجارہ داری یعنی مونوپولی کے طور پر خود کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ ہے موومنٹ, نہیں ہے موومنٹ کے حوالے سے.
یعنی تحریکات اور تنظیم میں جو فرق ہے, جو این جی اوز ہیں یہ تو تنظیم ہیں, یعنی یہ کہ پانی جمع کرنے, پانی حاصل کرنے کے لیے جو کریں گی, لیکن وہ تحریک اگر بن جائے گی تو موومنٹ فار گیٹنگ واٹر رائٹس, تو وہ پھر این جی اوز سے بہت بڑی چیز ہو جائے گی. یعنی این جی او نہیں, تو وہ تحریک جو ہے وہ سرمایہ دارانہ حقوق کے حصول کے لیے عمومی تحریکیں چلائی جائیں, اور ان عمومی تحریکوں کے نتیجے کے اندر لوگ جو ہے وہ سرمایہ دارانہ عمومی حقوق کے لیے وہ قربانیاں دیں اپنے ذات, اپنی جان کی اور اپنے مال کی اور اپنے اوقات کی, کہ جس کے نتیجے کے اندر سرمایہ دارانہ مطالبات مقبولیت عام حاصل کر لیں. وہ تحریکیں ہیں, تنظیمیں نہیں ہیں. جی
دونوں میں
کیا فرق ہوا, تنظیموں میں اور تحریکوں میں؟ تنظیم تو ظاہر ہے کہ ایک اسٹرکچر ہوتی, موومنٹ تو اسٹرکچر نہیں ہوتی, بلکہ موومنٹ تو آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ یہ کہ ایک عمل ہے, تو موومنٹ یوزلی انسٹیٹیوشنلائز نہیں ہوتی بلکہ یہ کہ وہ تو ایک ہمارے یہاں جو مشہور ترین چیز ہے وہ ہے کہ وہ ایک لہر کی شکل یعنی ہوتی جس کے اندر عوامی موبلائزیشن ہوتی ہے وہ اس لیے وہ تحریک میں ہوتی ہیں. جی
یہ یہاں تک تو ہو گیا نمائندگی کے ذریعے یعنی کس طرح سے کیا جاتا ہے, اور اب جو اسٹیٹ پاور جو میڈیشن کے تھرو کیسے استعمال کی جاتی ہے؟
ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک میں تھوڑا سا یعنی ایرریلیونٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن ریلیونٹ ان معنوں میں یہ ہمارا جو سرکل کے اوپر وہ ایک اعتراض کی شکل بن جاتی ہے وہ یہ کہ ہم اہل سرکل جو ہے وہ مغربی جو مباحث سے نکلنے والی جو بھی اصطلاحیں ہیں ان کو رد کرتے ہیں, لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مغربی مطلب موبائل سے اور ان کی سیاسی تاریخ سے نکلی ہوئی ہیں اور ہم نے ان کو اڈاپٹ کیا ہے. مثلاً دو تین کی مثالیں لے لیں, مثلاً دو تین ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نے خود بھی اڈاپٹ کیا ہے اور ہم کبھی اس میں غور و فکر نہیں کرتے. ایک چیز تو یہ لفظ جو تحریک کا جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے, تو یہ تحریک کا جو لفظ ہے اور یہ تحریکیں اس طرح سے عوامی چلانا یہ مطلب کیا ہماری تاریخ میں اس طریقے سے چیز ہے یا یہ بھی سیاست سرمایہ داری سے خاص ہے؟ دوسری چیز یہ جو انقلاب کا لفظ ہے یہ اسلامی علمیت سے نکلا ہوا لفظ نہیں ہے. اسلامی علمیت میں تو یا تو اقامت دین کوئی چیز ہوتی ہے یا اعلی کلمۃ اللہ, یعنی انقلاب کیا چیز ہے؟ یعنی اسلامی علمیت کے لیے بڑی اجنبی اس طرح ہے یہ.
دیکھیے اول تو بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اب اس کی اوزر میں پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے جو ہو سکتا ہے یہ چیزیں جو ہم کر رہے ہوں یہ غلط ہوں, اور ان کی جیسے جیسے ہم فکر یعنی ہوگی تو وہ بہتر ہوتا چلا جائے گا اور اس کو لحاظ سے ہم اپنے آپ کو فارغ کر لیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں اور یہ جو اعتراضات ظاہر بھائی کر رہے ہیں درست اعتراضات ہیں, اور اس کی وجہ یہ درست اس وجہ سے ہیں کہ ہم جو یہ کام کر رہے ہیں علم دین کے بغیر کر رہے ہیں, یعنی بنیادی طور پر ہمارا علم دین کچھ نہیں ہے, اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم جو ہے وہ مجبور ہیں ایک معنی میں کہ ایسے اصطلاحات استعمال کریں کہ جو تاریخ اسلامی سے مطابقت نہیں رکھتے. اور جیسے جیسے علماء ہمارے ساتھ آتے جائیں گے اور جیسے جیسے ہمارا کام جو ہے ایمبیڈ ہوتا جائے گا اس اصلی کام میں کہ جو غلبہ دین کے لیے ہو رہا ہے, تو ویسے ویسے یہ نقائص جو ہیں دور ہوتے جائیں. ایک سطح کے اوپر تو اس کے جواب دینے کے لیے, دوسرے سطح کے اوپر کے جواب دینے کے لیے کہ دیکھیے یہ جو دور ہے یہ بھی تو مخصوص دور ہے, اور جو خاص مسائل پیدا ہوئے ہیں اس دور میں وہ تاریخ اسلامی میں کبھی پیدا نہیں ہوئے تھے. یہ بھی تو ایک بات ہے, مطلب یعنی یہ کہ اب ہم نے اور متجددین نے ایک بنیادی فرق بھی ہے اور ایک بنیادی یعنی مماثلت بھی ہے. اچھا مماثلت فرق کے اوپر جو کچھ ہے وہ تو ہمیں بعد میں, مماثلت کیا ہے متجددین میں اور ہم, اسی وجہ سے میں آپ سے عرض کروں کہ وہ جو ہماری کتاب ہے تحریک وہ تجدید آیا ہے دین, بڑی بنیادی کتاب ہے, اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے, لیکن وہاں متجدد اور مجدد یعنی مجددین اور متجددین کے جو دائرہ کار ہیں ان کو اصولی طور کے اوپر سپریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. اب کتنی کی گئی ہے صحیح یا نہیں یہ تو علماء کرام فرمائیں اور اس کو پرابلمٹائز کر کے دیکھیں کہ جو نقائص ہیں دور کریں, لیکن اس کو سرے سے ایسیوم کرنا وہ ہے ہی نہیں, ظاہر ہے کہ اس سے تو نہیں ہوگا. اچھا میں یہی عرض کروں کہ متجددین اور مجددین کے کام میں جو مماثلت ہے وہ کیا ہے, متجددین اور مجددین کے کام میں جو مماثلت ہے وہ یہی ہے کہ جو موجودہ دور ہوتا ہے اس کے اندر وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ یہاں اسلام کا کیا ہونا چاہیے, جسے کہ اسلام کی کیا پوزیشن ہونا چاہیے. اب مجددین یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام کو ویسے ہی جسے کہیے کہ یعنی غالب آنا چاہیے اور محفوظ رہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہے, اور یہ جو موجودہ مسائل ہیں ان کو اس طریقے سے جسے کہیے کہ ان سے نبردازمہ ہوا جا سکتا ہے تاکہ سنت کا مکمل آہیا ہو, اسلامی تاریخ کا تسلسل ہو وغیرہ وغیرہ. متجددین کہتے ہیں کہ یہ مسائل اتنے اہم ہیں کہ جناب اس کے نتیجے کے اندر تاریخ اسلامی کو رد کرنے کی ضرورت ہے, اور تاریخ اسلامی اب جو ہے وہ ایک ہمارے لیے بیڑی ہے اور ہم اس کی بنیاد نہیں کر سکتے. تو ٹھیک ہے یہ تو اختلاف ہے, لیکن سوال تو یہ ہے دونوں ایک ہی ایشو سے ایڈریس کر رہے ہیں, مثلا دونوں اسی ایشو سے ایڈریس کر رہے ہیں کہ اب آج سرمایہ داری کیا چیز ہے. ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو سرمایہ داری نہیں تھی, نہیں سرمایہ داری کہاں تھی حضور کے, ایسا کوئی کھینچ تان کے جو کچھ وہاں تھا سرمایہ داری کہنے لگے تو یہ اس کی اپنی بیوقوفی کے اظہار کے علاوہ ظاہر ہے کیا ہو سکتا ہے. سرمایہ داری تو پیدا ہوئی 17ویں 18ویں بنی, تو یہ مخصوص مسئلہ ہے. اب اس مخصوص مسئلے سے مجددین بھی بحث کر رہے ہیں اور متجددین بھی بحث کر رہے ہیں اور جو دیگر اسلامی گروپ ہیں وہ کوئی بحث نہیں کر رہے ہیں. انہیں تو اس سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے کہ سرمایہ داری ہے یا نہیں ہے یا علماء کرام اور صوفیہ اسلام اور مجاہدین اور دوسرے گروہ ہیں ان کا تو یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. دے آر ناٹ جو کام وہ کر رہے ہیں نہایت اہم اور بڑا ضروری اور یقیناً ہم جو کام کر رہے ہیں اس سے کہیں زیادہ ضروری کام ہے اور بنیادی کام وہی سب کے باوجود لیکن یہ بھی حقیقت ہے وہ یہ کام نہیں کر رہے جو ہم کر رہے ہیں ہے نا. اچھا دوسری بات یہ جو کام ہم کر رہے ہیں یقیناً اس کی ضرورت بھی اس لیے کہ ہم اسی وقت پیدا ہوئے ہیں جو یعنی جس کی وجہ سے اسلام غیر غالب اور غیر جیسے کہیے کہ محفوظ ہے وہ یہی وجہ ہے کہ اس وقت سرمایہ داری غالب ہے اور سرمایہ داری محفوظ ہے. لہذا یہ بالکل درست بات ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں وہ کام کرنے کی جو عامت المسلمین کے جو وہ نہیں کرتے. ان معنوں میں ہم ایک مخصوص ہم ایک گروہ ہے ہم سے میری بلا دیے کہ وہ لوگ کہ جو متجددین کا مقابلہ کرتے ہیں اور جو تجدید کرے وہ ایک مخصوص گروہ ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ سب کے جیسے بالکل نہیں الگ ہے وہ اور اس وجہ سے کہ ان کا کام الگ ہے ان کا کام یہی ہے کہ وہ جو دور کے موجودہ دور کے مسائل ہیں جن کی وجہ سے اسلام غالب نہیں ہے اور جن کی وجہ سے اسلام محفوظ نہیں ہے ان کو ایڈریس کر کے ثابت کرنے کی کوشش کریں کہ نہیں ممکن ہے کہ ان مسائل کو اس طریقے سے ایڈریس کیا جائے کہ اس کے نتیجے میں تاریخ اسلامی کا تسلسل ہو اور غلبہ اور تحفظ دین انہی معنوں میں ممکن ہو کہ جن معنوں میں جب یہ مسائل موجود نہیں تھے تو ممکن تھا. اچھا اس لحاظ سے بہت سی ایسی چیزیں وہ کرتے ہیں کہ جو تاریخ اسلامی سے نہیں ہے. مثلا انقلاب کا لفظ آپ لوگ ابھی انقلاب کی تو کبھی ضرورت ہی نہیں پیش آئی نا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خروج فرمایا تو کامیاب ہو گئے. اس کے نتیجے کے اندر اسلامی حکومت بنی, شرح اسلامی کی تدوین ہوئی, فقہ اسلامی نافذ ہوئی, فقہ اسلامی کی تدوین ہوئی, شرح اسلامی نافذ ہوئی, علم کلام علم وہ سب کچھ ہوا وغیرہ وغیرہ, اسلامی حکومت قائم رہی. لہذا خروج کا لفظ تھا وہ بن گیا ایک ویلی. اور مثلا جتنے بھی مثلا کوششیں کی گئی مثلا حضرت نفس زکیہ کی کوئی دوسرا تھا خروج, وہاں خروج کا وہ ہو گیا. اب اس چیز کو ڈیل کرنے کے لیے کہ اسلامی حکومت فی الواقعہ اور یعنی میرے لیے رائے ہو سکتا ہے یعنی کہ وہ اصلاح اسلامی حکومت کی اصلاح کے لیے عموماً خروج جو ہے افیکٹو ذریعہ نہیں ثابت ہوتا ایسا. لیکن غیر اسلامی حکومت کے اوور تھرو کرنے کے لیے جو آپ تو وہ اسلامی تاریخ سے اس کا آپ کیا لاؤ گے؟ نہیں, ہو سکتا ہے کہ جب علماء غور فرمائیں تو وہ کوئی زیادہ معقول لفظ وغیرہ نکال لیں اور ہم انقلاب کی بات چھوڑ دیں گے جب علماء ہمیں بتائیں گے. لیکن خروج کہنا تو اس وقت دشمن کے ہاتھ میں ادھر دینا ہے کہ نہیں یہ تو خارجی لوگ ہیں, یہ تو خارجی لوگ ہیں اور تاریخ اسلامی میں خارجیوں کا جو مقام ہے تو وہ ہے. اس وجہ سے چونکہ ہم ایک مخصوص حالات میں مخصوص ایسے مسائل سے ڈیل کر رہے ہیں کہ جو اسلامی تاریخ کے لیے نئے مسائل ہیں, مخصوص اور نئے مسائل ہیں بالخصوص ریاست کی سطح کے اوپر, لہذا ہم ایک ایسی ٹرمنالوجی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ٹرمنالوجی جو ہے وہ اسلامی کانٹیکسچولائزیشن میں سموئی جا سکے. مثلا انقلاب کا تصور ہے تو ظاہر ہے کہ ایران کے اندر یہ ثابت ہو گیا کہ انقلاب جو ہے وہ علماء کے لیے ایک مستعمل چیز ہے, اس کو انہوں نے کر لیا وغیرہ. خود اخوان کے ہاں لفظ ثورہ ہے انقلاب کی جگہ, جو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں اپنا ثورہ یا اخوان ثورہ. تو مطلب یہ کہ ہے تو اس لیے یہی اجتہاد ہے. لیکن ہمارا دعویٰ یہ ہے, ہو سکتا ہے غلط دعویٰ ہو, کہ ہم تقلیدی اجتہاد کرتے ہیں. ہم میں اور متجددین میں جو فرق ہے وہ یہ کہ ہم تقلیدی اجتہاد کرتے ہیں, ہم وہ اجتہاد کرتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر تاریخ اسلامی کی جو درستگی ہے اور تاریخ اسلامی کی جو صحت ہے وہ ثابت ہو. اسی وجہ سے ہم وہ جیسے کہ اصطلاحات وغیرہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, ہم ہمیشہ اس کے لیے کھلے ہوئے ہیں کہ اگر ان کو کوئی دوسرا وہ کیا تو یہ جوابات ہیں. جی آگے
بس اس کے بعد میڈیشن ہے. میڈیشن کا میں یہاں جو پیپر میں آپ نے لکھا تھا وہ بھی 6 پوائنٹ پڑھ دیتا ہوں. یعنی میڈیشن تھرو جو ہے پولیس اینڈ آرمی, کورٹس اینڈ جوڈیشری, کوپشن, ایکسکلژن, سوشل ویئرفیئر اور انڈسٹریل ریلیشنز, یہ 6 پوائنٹس ہیں. پھر میڈیشن کو شروع کیا گیا یہاں جو بیان کیا گیا ہے آپ نے کہ سرمایہ دارانہ نظم کیسے قائم کیا جاتا ہے, یہ دوسری چیز ہے جو ڈسپلن قائم کرنے جس سے ڈسپلن قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں سب سے اہم تو عام فورسز ہیں, پھر کورٹس اور جوڈیشری, کہ یہ انشور کرنا ہے کہ جو فیصلے مقبول عام ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انشور کرنا ہے کہ ان کے خلاف اگر کوئی عمل کرے تو اس کو سزا وغیرہ دی جا سکے. بس اتنے ہی عام فورسز کے حوالے سے بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد کوپشن کی تفصیل ہے. کوپشن سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسے گروہوں کو اپنے ساتھ ملا لیں کہ جو آپ کے اپوزیشنل گروپ ہیں. سرمایہ نظام میں کوپشن کی جو شکل کامیاب ہوئی ہے وہ ہے سوشل ڈیموکریسی. مزدور سرمایہ دار نظام میں اپنا حق طلب کرتا ہے, وہ کہتا ہے کہ اس نظام میں مجھے وہ نہیں دیا جا رہا جس کا میں حقدار ہوں. اگر اس کو حکومت کے اندر شامل کر لیا جائے اور مزدور کی جماعت اور قوتوں کو حکومت سونپ دی جائے, چاہے جزوی طور پر چاہے بالکلیہ, تو یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ تو پھر یہ چاہے بالکلیہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم تمہارے یعنی اس میں کوپشن میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم تمہارے اوپر جو ڈسپلن امپوز کر رہے ہیں یہ خود تمہارے اپنے لوگ ہی کر رہے ہیں. سوری میں اس کو دوبارہ پڑھ لیتا ہوں کہ مزدوروں کے حوالے سے ہم نے کہا تھا کہ سوشل ڈیموکریسی ہے, اور اگر ان کو حکومت کے اندر شامل کر لیا جائے اور مزدور کی جماعت اور قوتوں کو حکومت سونپ دی جائے چاہے جزوی طور پہ چاہے بالکل, تو یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ہم تمہارے اوپر جو ڈسپلن امپوز کر رہے ہیں یہ خود تمہارے اپنے لوگ ہی کر رہے ہیں. کرپشن کی اور بھی شکلیں ہو سکتی ہیں, مثلا اسلامی جماعتوں کو بھی اگر سرمایہ دارانہ حکومت میں شامل کر لیا جائے تو جو ڈسپلن معاشرے کے اوپر قائم کیا جائے گا اس کا ایک اسلامی جواز بھی بیان کیا جا سکتا ہے. تو یہ سرمایہ دارانہ مخالف قوتیں ہیں یہ کوپٹ ہو جاتی ہیں, یہ ایک میڈیٹری رول ادا کرتی ہیں. مثلا اس وقت مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ اجرتیں نہ بڑھیں, یا مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ آدھا پونا شریعت بل پاس ہو جائے اور پھر پورے نفاذ شریعت کا یہ طریقہ ہوگا. جیسے نواز شریف کی 91-92 کی حکومت کے اندر لنگڑا لولا بل پاس ہو گیا تھا, تو کوپشن کے نتیجے میں میڈیشن ہو جاتی ہے. کوپشن میں میرے خیال میں جو گروپ یہ ہوتا ہے کہ وہ اس گروپ میں شامل ہو جاتا ہے اور اس کو اپنے عوام سے ایک بہت ہو جاتا ہے, یعنی جو لوگ کوپٹ ہو جاتے ہیں وہ لیجیٹیمیسی کھو جاتے ہیں کھو دیتے ہیں.
مطلب یہ کہ وہ اب یہ میڈیشن کی پروسیس کیسے ہوتی ہے بیان کر رہے ہیں, تو میڈیشن سے مراد کیا ہے؟ جو پرانی بحث ہوئی ہے کہ میڈیشن سے مراد یہ کہ لوگوں کے اوپر سرمایہ کے عمومی مفادات کو حصول کرنے کے لیے جو تحدید مسلط کرنا ہے اس کو مسلط کیا جائے بذریعہ جبر. تو پہلا جو ذریعہ ہے تو وہ ظاہر ہے آرمڈ فورسز, اور ہے کہ اگر آپ قانون کی وہ کریں گے سرمایہ دارانہ قانون کی تو فوج آپ کو جیسے کہ یہ مار ڈالے گی, آپ کے خلاف فوجی ایکشن ہوگا, یا یہ کہ آپ کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی وغیرہ. وہ دوسری چیز جو راجیش بھائی نے فرمائی وہ کوآپشن ہے. تو کوآپشن سے مراد یہ ہے کہ کوئی ایسے لوگ کہ جو اپنا عمومی مفاد سرمایہ کے فروغ کے مماثل نہیں سمجھتے بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی خصوصی مفاد ہے, ان کو اعلی کار کے طور کے اوپر استعمال کیا جائے کہ وہ سرمایہ کے عمومی مفاد کو نافذ کریں اپنے ممبران کے اوپر اور اپنے سپورٹرز کے اوپر اس دعوے کی بنیاد کے اوپر کہ نہیں, ہمارا اصلی مفاد بھی سرمایہ کے مفاد کے عمومی مفاد کے حصول کے نتیجے کے اندر ملوث ہے, کے اندر یعنی سرو ہوتا ہے جب سرمایہ کے عمومی مفاد. تو وہ دو مثالیں انہوں نے دی یہاں, وہ لیبر موومنٹ کی دی کہ کس طریقے سے سوشل ڈیموکریٹک حکومتوں میں سوشل ڈیموکریٹک جماعتیں یہی رول ادا کرتی ہیں, کس طریقے سے اسلامی جمہوریت کے اندر اسلامی جماعتیں بھی یہی رول ادا کرتی ہیں کہ وہ سرمایہ دارانہ قانون کو نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. وہ کوشش کرتی ہیں کہ سب سے زیادہ دیانت دارانہ سرمایہ دارانہ قیادت جو ہے وہ ہم ہی فراہم کریں گے, اور اس سرمایہ دارانہ عدل کو قائم کرنے کے لیے نتیجے میں مقاصد شریعہ حاصل ہوں گے. تو یہ کوآپٹڈ گروپس ہیں. کوآپٹڈ
تو ریپریزنٹیشن نہیں لگ رہی بلکہ ریپریزنٹیشن کا گروپ لگ رہا ہے. کوآپشن جو ہے ریپریزنٹیشن کا گروپ لگ رہا ہے, میڈیشن میں سے جبر
نہیں. نہیں, کوآپشن میں کچھ گروپس نہیں, میڈیشن ہی ہے, ریپریزنٹیشن نہیں ہے. ریپرزینٹیشن تو یہ ہوگا اسلامی جماعتیں جو ہیں وہ سرمایہ دارانہ مفاد کو اسلامی مفاد کے اوپر بیان کر کے مجھ کو اس پہ قائل کر لیں. لیکن جس وقت اسلامی جماعتیں حکومت کا حصہ ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مثلاً سرحد میں سودی کاروبار چلے گا تو وہ اس کو نافذ کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں. یعنی سودی نظام کیسے سرحد کے اندر نافذ رہا, ایم ایم اے کی حکومت کے ذریعے نافذ رہا. وہ انہوں نے کسی کو کنوینس نہیں کیا اس حکومتی عمل کے ذریعے. ہاں الگ سے انہوں نے ایک ریپرزینٹیشنل رول بھی ادا کیا, وہ دوسری بات ہے. لیکن یہاں ہم کو آپشن سے مراد یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ ڈسپلن انہوں نے نافذ کیا اسلامی یعنی حکومتوں کے اندر, وہ کوآپٹ ہو گئی. انہوں نے کہا کہ نہیں, اس وقت سرحد کے اندر سودی نظام کا چلنا یہ مقاصد شریعت کے حصول کا کوئی نہ کوئی ذریعہ ہے, اور تم مجبور ہو کہ تم سودی نظام کو یعنی قبول کرو گے جب تک ہماری حکومت. تو اس لیے یہ میڈیشن. لیکن جیسے یونس بھائی فرماتے ہیں بالکل درست, عملاً بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ مثلاً کب اسلامی جماعت جو ہے وہ ریپرزینٹیشن کا رول ادا کرے, کب میڈیشن. یہ عملاً بہت مشکل ہے, لیکن اس میں ڈسٹنگوش کرنا بہت ضروری ہے. اس لیے کوآپشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرمایہ کا اعلی کار بن جائیں. تو سرمایہ کا اعلی کار ہم بن گئے جب ہم نے سرمایہ دارانہ معاشی نظام قائم رکھا اور نافذ کیا اپنے دور حکومت کے اندر, چاہے وہ کراچی کے اندر ہو, چاہے وہ سرحد کے اندر ہو. چاہے
اس کے بعد ایکسکلشن, ان لوگوں کو بے دستوپا کر دو جو آپ کے مخالف ہے. سرمایہ دار مارکیٹ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ قوت مرتکز کر دیتی ہے. وہ لوگ جو اتنی قوت مہیا نہیں کر سکتے وہ سرمایہ دارانہ بازار سے باہر پھینک دیے جاتے ہیں, ایکسکلوڈ کر دیے جاتے ہیں. سیاسی عمل کے نتیجے میں بہت سے لوگوں کو اس قابل نہیں رہنے دیا جاتا, اور تاکہ وہ اس میں ہم نے دو جو ہے مثالیں دی تھی, مثلا آزاد کشمیر پاکستانی ریاست سے ایکسکلوڈ کر دیا, یا پھر ہم نے کہا تھا کہ جیسے صوفیہ کرام وغیرہ جو ہے وہ یعنی ان کو ایسا بنا دیا گیا کہ وہ اپنے معاشرے کے اندر وہ کوئی فیصل کردار ادا نہ کر سکے. بس اس کلجن کا اتنا ہی میں
مطلب یہ بھی
اس میں جو مثالیں بیان کی گئی ہیں ایکسکلوژن کے ذمن میں وہ کچھ ریلیونٹ نہیں لگتی. مطلب صوفیہ اکرام کو کس نے مطلب کر دیا, مجھے نہیں ہے. مطلب وہ پہلے تھے کب, کیا اس نظام نے آ کے ان کو سیاسی نظام سے باہر نکال دیا ہے؟ یہ تو ایک الزام والی بات نہیں ہو جائے گی. وہ تھے کب پہلے؟
نہیں اللہ والا مطلب میرا ہاں مطلب میرا یہ کہ تھے کب, میرے خیال میں تو تھے نہیں. مطلب اب عثمانیہ سلطنت کے اندر اب اتاترک کو دیکھیں, میں بھی آپ پاکستان کانٹیکس میں صحیح, آپ دیکھیں وہ بھی بہت مختلف ہے. پنجاب کی تاریخ, اصل میں ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ کہ لوکل ہسٹری تو ہم واقف نہیں نا. یہ خود ایک بڑی کیس اسٹڈی ہے جو ہمیں کرنا چاہیے کہ کیسے صوفی یا کیسے خانقاہ جو ہے ڈس انفرنچائز ہوتی ہے, کس طریقے سے وہ ہوتی. پہلے میں یہ ہوتا تھا, یعنی یہ کہ یاد کم سا ہمارا گمان تو یہی ہے کہ شاید ایسا ہی تھا کہ زیادہ تر معاشرتی فیصلے جو تھے وہ یعنی پیروں کے ارد گرد تھے. اب کس طریقے سے ان کو اس پہ راضی بھی کر لیا گیا اور کس طریقے سے انہیں اس پہ مجبور بھی کر لیا گیا کہ ایک چھوٹا سا اپنا ایک دائرہ یعنی حلقہ بنا لیں, بحثیت مجموعی جو معاشرت ہے اس سے اپنا سرکار کو کر لیں. تو اس کی کیس اسٹڈیز کی ضرورت ہے, کیس اسٹڈیز کی ضرورت ہے کہ دیکھیں کیسے. اب بھی اگر آپ پرسیجا مارے عام پنجاب کے یا سندھ کے گاؤں میں چلے جائیں, یا میں کہتا ہوں جنوبی پنجاب کے کم از کم, تو مذہبیت بہت غالب ہے اس کے اندر. یعنی جنوبی پنجاب میں بالخصوص جو ہماری معاشرت ہے وہ مذہبی معاشرت ہی, لیکن ایک گلاس سیلنگ ہے, ایک گلاس وال ہے جس کے باہر وہ نہیں جاتی. مثلا چودھری کا جو اقتدار ہے وہ مشرقی پنجاب میں بھی اس سے زیادہ مستحکم و طاقتور ہے کہ جتنا وہ کہیں یعنی شہری علاقوں کے اندر ہے اس مذہبیت کے باوجود. اچھا کیا یہ ہمیشہ ہی ایسا تھا؟ یہ کتنا اہم یعنی سوال صرف اسی تناظر میں ہے کہ ہم کن تاریخی روایات کو استعمال کر سکتے ہیں اس سیکولر نظام اقتدار کو یعنی ڈسممبر کرنے کے لیے اس لحاظ سے. لیکن میرا جو اپنا شبہ ہے اور میں اسے شبہ کے طور پر عرض کرتا ہوں، یہ کہ 1857 بڑا اہم وہ ہے، 1857 بڑا اہم واٹر مارک ہے. 1857 میں ہر جگہ، پنجاب میں تو نہیں، اس لیے کہ پنجاب کی تو تاریخ پھر دیکھیں نا دوسری، اس لیے کہ پنجاب میں تو یہ ہوا کہ 18ویں صدی کے آخر میں اور 19ویں صدی کے سکھوں کا غلبہ ہوا، اور سکھوں نے بڑا زبردست ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر. اس کے نتیجے میں جب برطانوی اقتدار سرحد کے پنجاب کے اندر قائم ہوا تو برطانوی تو نجات دہندہ کے طور کے اوپر قبول کیے گئے پنجاب کے اندر، اور برطانویوں کے اقتدار کے خلاف وہ جد و جہد اور وہ جیسے کہ یہ کہ نفرت پنجاب میں عام نہیں ہوئی کہ جو باقی ہندوستان میں یعنی ہوئی وغیرہ، تو پنجاب تو استثنا ہے. لیکن پنجاب کے علاوہ تقریباً ہر جگہ یہ ہے، اب میں سمجھتا ہوں، اب یہ میں نے عرض کیا میرا گمان ہے، لیکن اس میں سب اسٹڈی کی ضرورت ہے، ہم جانتے نہیں، لوکل ہسٹری ہم بالکل نہیں جانتے. ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم لوکل ہسٹری نہیں جانتے. تو یہ تو جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں اس کی کوئی علمی حیثیت نہیں، وہ ایسے ہی چند باتیں سنی. میرا خیال یہ کہ 1857 کا جو جہاد ہوا، اس جہاد کے اندر ہماری جو فطری اشرافیہ تھی وہ بہت بڑی پیمانے پر قتل کر دی گئی، یعنی بہت بڑے پیمانے پہ، یعنی لاکھوں شہداء ہیں، اور زیادہ تر جو شہداء ہیں نا وہ اشرافیہ ہی سے ہیں، یعنی نوابین اور جسے کہیے کہ جو ہمارے جسے کہیے کہ وزیر اور جو وہ تمام حضرات وہی ہیں. بالخصوص دوابے کے علاقے میں زیادہ تر جو لوگ شہید ہوئے وہ ہمارے اشرافیہ ہی کے لوگ تھے، ایک تو علماء کرام کی بہت بڑی تعداد، دوسرے جو ہمارے جاگیردار تھے اور جو وہ تھے وہ تمام حضرات. اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ 1857 سے پہلے واقعی کسی نہ کسی حد تک صوفیہ کا اقتدار موجود تھا، اب ہو سکتا ہے غلط دعویٰ ہو اور بالکل ایسا نہ ہو، لیکن میرے خیال میں جو ایسا تھا کہ پھر واقعہ مثلا عثمانیہ سلطنت کے بارے میں تو ہمیں معلوم ہے، اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ اگر شیخ الاسلام فیصلہ کرتا تھا کہ یہ بادشاہ معذور ہو جائے گا تو معذور ہو جاتا تھا، اگر وہ کوئی جد و جہد وغیرہ نہیں ہوتی تھی، جس کے اوپر بھی شیخ الاسلام نے کہا نہیں یہ اس کے قابل نہیں رہا کہ خلیفہ رہے، یہ چلا جائے تو وہ نکل جاتا. اور اس صورت سے ایڈمنسٹریشن میں وہاں بھی جو صوفیہ کا حال تھا وہ تھا. اب مغل ہندوستان میں کیا صورت تھی، کس حد تک تفویض ہوا تھا، آپ مثلا وہی عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، آپ تو خانقاہوں کو بالکل ایک ایڈمنسٹریٹو یونٹ کے طور کے اوپر ٹریٹ کرتے تھے. اب اس کے بعد زوال آیا، کیسے ہوا کیا ہوا ہم نہیں جانتے، لیکن مغل سلطنت کے دور میں بالخصوص شاہجہاں کے دور سے لے کے اس سے پہلے تھے شاہجہاں عالمگیر وغیرہ، اور خود یہ بہادر شاہ اول جو تھا یہ کوئی اتنا برا آدمی نہیں تھا جتنا بہادر شاہ اول نیک آدمی تھا، وہ بالکل مختلف تھا عالمگیر سے، ظاہر ہے بہت ہی جسے کہ یہ کہ رہن دل اور بڑا جسے کہ یہ دوسرے ٹائپ کا، یعنی ہاں یہ تو میں دوسری باتیں کرنے لگا بہادر شاہ بیچارے سے کیا تعلق، لیکن یہ کوئی صحیح نہیں ہے کہ کبھی نہیں تھا، اس کا ہمیں معلوم نہیں ہے. اور وہ اسٹرکچر جو قائم کیا گیا تھا خانقاہ کے، اس کو ہم نے ڈاکیومنٹ نہیں کیا ہے. اچھا اس کے بعد 1857 کے بعد جو لوگ وہ لائے وہ تو ظاہر ہے کہ بالکل ہی بدماش ترین لوگ تھے نا، جن لوگوں کو پھر انتظام سونپا گیا وہ تو غدار تھے، یعنی جو زمینیں چھینی گئیں آپ کی اشرافیہ سے اور جو ملکیت یعنی وہ کی گئی وہ 1799 کے ایکٹ کی بنیاد پہ بانٹی گئی، وہ تو بالکل بدترین لوگوں کو دی گئی، جو بالکل غدار اور وہ سب کچھ. لہذا یہ بات کہنا، عموماً میں آپ سے عرض کرتا ہوں غلبہ دین کے لیے زیادہ قربانیاں وہی لوگ دیتے ہیں جن کے پاس وہ استطاعت ہوتی ہے دینے کے لیے، ایسا ہی ہے. تو اشرافیہ جو ہے وہ کوئی ایک جیسے کہیے کہ ملون اور متون چیز نہیں، شروع میں پہلے وہی سامنے آتی ہے قربانی، یہی 1857 میں ہوا بھی. 1857 میں جو شہدا ہیں زیادہ تر عوام میں سے تھوڑی ہیں، عوام تو پیسے تھے، انہوں نے ساتھ بالکل نہیں دیا مجاہدین کا، وہ جو ساتھ دیا وہ تو مقتدرین ہی نہیں دیا تھا، اس کے نتیجے میں وہ پوری کی پوری وائپ آؤٹ کر دی گئی، پوری آپ کی اشرافیہ وہ ختم. وہ جو لوگ رہ گئے بچ گئے وہ انگریزوں کے ایجنٹ اور غدار لوگ تھے. لہذا میں نہیں اس سے اتفاق کرتا کہ نہیں کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ اقتدار ایسا نہیں تھا ایسا، لیکن یہ کہ ظاہر میرے پاس کوئی ایویڈینس نہیں ہے، اور اس کے اوپر لوکل ہسٹری کے اوپر کام کرنے کی ہماری بہت ضرورت ہے. بالخصوص یعنی ہمارے لیے جو سب سے اہم علاقہ ہے وہ پنجاب ہی ہے، اس لیے کہ اصل میں تو جو لڑائی ہے پاکستان کی اور اسلام کی وہ پنجاب ہی میں ہے. اگر پنجاب ہم ہار گئے تو پھر ہمارے بس میں نہیں ہے، یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ سرحد اور بلوچستان وغیرہ محفوظ ہو جائیں ایران کی وجہ سے یہ وہ، لیکن بڑے صغیر میں اسلامی اقتدار تو اصل میں جو جہاں لڑائی ہے وہ تو پنجاب ہے، اور پنجاب میں اگر آپ ہار گئے تو پھر آپ سمجھیے کہ یہاں تو بر صغیر کے اندر تو پھر آپ کا غلبہ دین کا جو خواب ہے وہ تو پھر کئی صدیوں کے لیے پیچھے آگے چلو. تو پتہ نہیں ہے, معلوم نہیں, یہ تمام باتیں ہیں سوچنے کی. جی
آخری چیز یہ ہے کہ سوشل ویلفیئر کے مطلب رفع عام کے کام کیے جائیں اور لوگ سمجھے کہ جیسے یہ ہمارا جو ایم پی اے جیت کر آیا ہے اس نے جو سڑکیں بنا دی ہیں, لائٹ آ گئی ہے, اور سوشل ویلفیئر سسٹم قائم کر دو اور نیشنل انشورنس کا پورا نظام, یہ وہ تمام طریقے جس سے میڈیشن ممکن ہوتی ہے, یہ وہ طریقے جس سے سرمایہ دارانہ ڈسپلن قائم ہوتا ہے. بس اس پہ سوشل ویلفیئر پہ اتنا ہی تھا. اس کے بعد وہ ترتیب بیان کی گئی تھی کہ اگر نمائندگی اگر ڈیموکریٹک یعنی جمہوری ہو تو پھر ترتیب جو ترجیح ترتیب ہے وہ کیا ہوگی. تو اس میں جیسے اگر ڈیموکریٹک ہو تو اس میں نمبر ون پہ انٹرسٹ گروپ تھے, نمبر دو پہ سیاسی پارٹیاں تھیں, نمبر تین پہ ہیروز تھے, اور نمبر چار پہ ایڈمنسٹریشن اور کورٹس تھا. اس طرح اگر اتھارٹیرین ہو تو اس میں نمبر ون پہ موومنٹ تھی, نمبر دو پہ ہیروز تھے, نمبر تین پہ ایڈمنسٹریشن اور کورٹس تھی, اور نمبر چار پہ انٹرسٹ گروپ تھا. تو آپ نے یہ بھی کہا کہ یہ مختلف طریقے اس میں ممکن ہے. یہ ایک ترتیب یعنی آپ نے جو بیان کی تھی کہ اگر ڈیموکریٹک اور اتھارٹیرین ہوگی تو جو پہلے ریپرزنٹیشن کے وہ بیان کیے گئے تھے وہ یہی تھے. باقی میڈیشن کا آپ نے نہیں بیان کیا تھا, میڈیشن کا یہاں ویسے لکھا ہو اگر آپ کہیں گے تو میں پڑھ دیتا ہوں.
ہاں میرا خیال پڑھ دوں گا ختم.
ہاں میڈیشن میں یہی یعنی کہ میڈیشن میں پہلے نمبر پہ کورٹس اینڈ جوڈیشری تھی, دوسرے نمبر پہ کو آپشن تھا, تیسرے نمبر پہ سوشل ویلفیئر تھا, اور چوتھے نمبر
یہ ڈیموکریٹک,
یہ ڈیموکریٹک میں, اور کیا نام ہے پانچویں نمبر پہ پولیس اینڈ آرمی تھی, یہ ڈیموکریٹک میں تھا. اور اتھارٹیرین میں جو ہے وہ پہلے نمبر پہ کورٹس اینڈ جوڈیشری تھی, دوسرے نمبر پہ پولیس اینڈ آرمی تھی, اور تیسرے نمبر پہ ایکسکلژن تھا, اور چوتھے نمبر پہ کوآپشن تھا, اور آخر میں جو ہے وہ سوشل ویلفیئر تھا. تو یہ اتھارٹیرین رجیم تھا. پھر اس کے بعد وہ سوال تھے جن کا جواب جو ہے امین اشر کو دینا ہے اگر وہ کہیں گے تو.
ہاں مطلب یہ کہ ان سوالات سے پہلے ہم دیکھیں کوئی عمومی مسئلہ ہے جس میں گفتگو کریں تو ضرور, اور پھر جاوید بھائی سے ہم یہ سوال کریں گے کہ بحث سے مجبوری اس سے ہمیں کیا یعنی وہ ہے, تو اسی کانٹیکس میں پھر سوال کریں گے کہ عمومی طور کے اوپر ہم نے یہ جو مضمون لکھا ہے تو اس سے ہماری توقع کیا ہے, اور اس سے کرنے کا کیا وہ نکلتا ہے یہ سوال. لیکن اس سے پہلے اگر عمومی طور پر کوئی کرنے کو تو بات کرنا.
ڈاکٹر صاحب یہ جو ریاست کی جو اسٹرکچرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, مطلب پروسیسز جو آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ یہ میڈیشن اور ریپرزنٹیشن, یہ سرمایہ داری کے ساتھ کوئی مخصوص دو پروسیسز ہیں یا یہ ان جنرل کوئی نیوٹرل اسٹرکچر ہے جو ہر جگہ اپلیکیبل ہے؟
نہیں, میں نے تو جو کچھ سوچا ہے وہ سرمایہ دارانہ ریاست ہی کے تناظر میں سوچا ہے. اب کس حد تک اسے جنرلائز کیا جا سکتا ہے میں نہیں جانتا. میں نے تو جو سوچا تھا وہ یہی میں نے تو جو سوچا وہ یہی سوچا کہ سرمایہ دارانہ نظام اقتدار کیسے, یعنی سب سے پہلے تو سرمایہ دارانہ نظام اقتدار کس کا اقتدار ہوتا ہے, اور نمبر دو یہ کہ اس کو کیسے قائم رکھا جاتا ہے, یعنی جبر کے ذریعے بھی اور ترغیب کے ذریعے بھی. اور میں نے یہ بیان کرنے کی کوشش کی کہ سرمایہ دارانہ نظام جبر اور نظام ترغیب کو برپا کرنے کے لیے یہ پروسیس ہے. جنرلائز کرنے کی میں نے کوشش نہیں کی, اور میں نے اس لیے اس کی کوشش نہیں کی کہ میں سمجھتا ہوں جس علمیت کے اوپر ہمیں جس کی بنیاد پہ ہمیں جنرلائز کرنا چاہیے وہ اسلامی علمیت ہے, اور ظاہر ہے کہ اسلامی علمیت کی بنیاد کے اوپر میں نے یہ کام تو نہیں کیا تھا کہ میرا تو اسلامی علمیت کوئی ہے نہیں. میں نے تو جس بنیاد پہ کی وہ سرمایہ دارانہ علمیت تھی کہ بنیاد کے اوپر سرمایہ دارانہ نظام اقتدار کی ترتیب کو بیان کیا, اور میں اس کو سرمایہ دارانہ علمیت کو وہ موضوع علمیت نہیں سمجھتا کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہم جنرلائز کریں. لہذا میری تو گزارش یہی ہے کہ ہمیں جو اگلا اسٹیپ کم از کم ایک اگلا اسٹیپ جو لینا چاہیے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم تصور ریاست اور تصور سیاست جو ائمہ کرام کا ہے حضرت ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ سے لے کے شاہ ولی اللہ تک کم از کم پہلے اس کو لکھیں, اور جنرلائزیشن کی کوشش اس کے بعد کریں جب ہم نے ائمہ اکابر کی یہ رائے اچھی طریقے سے دیکھ لی. اس سے پہلے جنرلائز نہ کریں, اس سے پہلے ہم پھر وہی کریں جسے امام غزالی کہا کرتے تھے انٹرنل کرٹیک, یعنی ہم سرمایہ دارانہ علمیت کی بنیاد کے اوپر سرمایہ دارانہ تنظیم کو سمجھنے کی کوشش کریں. صرف یہ وہی انٹرنل کریٹک ہے اور یہ اس کی کوئی ایکسٹیریلٹی نہیں ہے اور اس کی کوئی جنرلٹی ایز سچ نہیں ہے, اس لیے کہ یہ اس علمیت کے اوپر ممکن بیسڈ ہی نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر جنرلائزیشن جو ہے وہ معقول ہو سکے.
جو ڈیموکریٹک اور اتھارٹیرین رجیم کے اندر جو میڈیشن اور ریپرزینٹیشن کی جو ترتیب بیان کی ہے اس کے اوپر بھی کچھ نہ کچھ جملے تو ہونے چاہیے, کچھ بتانا چاہیے کہ یہ جو ہم ترتیب بیان کر رہے ہیں اس کی یہ ہے ایک دو تین, اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ تو بس ایک لگ رہا ہے نمبرنگ بس کر دیے, کچھ تو اس کے اوپر دو چار سینٹینس یا کچھ وجوہات تو ہونے چاہیے, پرائیورٹائزیشن کی وجہ ہی ہے.
کیا ہو گیا
مطلب یہ کہ آپ نے بیان نہیں کی تو میں نے بیان نہیں کی, تو وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ایک ابتدائی نوعیت کا خاکہ بیان کیا گیا ہے. اب اس میں تو بہت سارا کام ظاہر ہے, اہل سرکل
مکمل کر لینا پھر آپ آئیں گے,
جس کو آپ اہل سرکل کہتے ان کی بہت ساری ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے تو ایک خاکہ بیان کیا ہے, اب اس کے اندر اہل سرکل رنگ بھریں گے تو یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کیوں ترتیب ایسی ہے.
ہاں جی جی
ڈاکٹر, میں یہ نہیں کہہ رہا, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی اگر اس کو ایک خاص ترتیب میں لکھا ہے تو ایسے تو نہیں لکھ دیا ہوگا نا کہ دل کیا یہ کر, مطلب کوئی نہ کوئی تو اس کی وجہ ہوگی.
ڈاکٹر نے یہ لکھا ہے, ڈاکٹر نے یہ وضاحت سے لکھا ہے کہ میری رائے ہے اور اس کی کوئی دوسری ترتیب بھی
نہیں. اصل میں جو رائے ظاہر کریں اس کا جواب دینے کے لیے جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے تو یہ کہیں کہ دیکھیے جناب, سرمایہ داری کے لیے جو تین نظریات ہیں کم از کم تین, انارکزم کو اگر آپ بھول بھی جائیں اس لیے کہیں کہ جناب انارکزم تو ریاست قائم کرتی ہی نہیں اس لیے اس کا تذکرہ نہیں, لہذا لبرلزم, ہوم پرستی اور اشتراکیت, یہ کس قسم کے نظریات ہیں اور اس کے اندر کیا, جیسے کہیے کہ سرمایہ دارانہ اقلیت کو مقبول عام بنانے کے لیے بھی اور جیسے کہیے کہ نافذ کرنے کے لیے بھی کس نوعیت کی ترتیب فطری ہے, پہلے وہ بیان کریں تو بہت بڑی بحث ہے. مثلا اس میں جو بنیادی بات کہیں گے وہ یہی کہیں گے کہ جناب قوم پرستی اور اس طرح کی جو ہے وہ گروہ کی ہے, وہ انسانیت ایز سچ جو ہے اس کی محور و مرکز ہے اور وہ جو ہے وہ ایک خاص گروہ کو انسان کا یعنی وہ ہیومینٹی کا ریپرزینٹیٹو بیان کرتی ہے نیشن اور وہ, اور لہٰذا اس کی جو اسٹیٹ اسٹریٹجی ہوگی وہ اس کے اس تصورات سے نکلے گی, اور لبرلزم جو ہے وہ انڈیویجل کو کرتی ہے اس کی جو اسٹیٹ اسٹریٹجی ہے وہ وہاں سے نکلے گی. لہذا وہ لبرلزم نیشنلزم اور سوشلزم ان تینوں نظریات کی نوعیت اور ان کے تصور تغیر معاشرتی سوشل چینج کا جو ان کا تصور ہے اس کو پرابلمٹائز کرنے کے بعد یہ چیز لکھنا چاہیے, میں یہ سمجھتا ہوں. یہ ہے کہ یہ اور یہ کام جیسے زاہد بھائی نے فرمایا بالکل درست, میں نے نہیں کیا اس خاکے میں نے یہ کام نہیں کیا. اچھا ٹھیک ہے, ہاں جائے گا.
یہ لگتا ہے کہ سرمایہ داری کی جو ترتیب اور تنظیم اگر ہم بتا دیتے ہیں اور اس کی جو ہے وہ تسخیر اور تنسیخ کا کوئی جواب نہیں دے پاتے تو پھر تو کام جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ اس کی لیجیٹیمائزیشن کا ہی رہ جاتا ہے یا صرف انٹلیکچوئل کام ہی کی صورت میں باقی رہ جاتا ہے, کسی کی انٹلیکچوئل کام ہو گیا ہے کہ انٹرنل کریٹک ہو گئی ہے, مگر یہ بیان کیے بغیر کہ ان اداروں کی جو ہے کوئی ویلیو نیوٹریلٹی نہیں ہے بلکہ یہ ویلیو امپوز کرتے ہیں اور ان کے خلاف کس طریقے سے تحریر کی جائے اور ان کے خلاف کس طریقے سے نبرد آزما ہو جائے, کس طریقے سے اخاڑ پھینکا جائے
جی. میرے اس میں یہ تھا ان پٹ کی جیسے یہ یونس بھائی کہہ رہے ہیں تو اب تک جیسے ہمارے درمیان یہ مطلب اسلامی جماعتوں میں خصوصاً اسلامی جماعتوں کے ریفرنس کے حوالے سے بات کروں کہ بہت ساری چیزوں میں کنفیوژن تھا کہ واقعی یعنی لبرل ریاست کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا کس طرح سے اس کے پرسنل اور اداروں کو پرائیٹائز کرنا چاہیے یا کون سے پرسنل اہم ہیں اور کون سے ادارے اہم ہیں, یہ ظاہر ہے کہ اس تناظر میں نہیں تھا. اور ہم ان کو ایک ویلیو نیوٹرل عمومی طور پہ سمجھتے تھے, تو اس سے ایک ان کی یہ حیثیت واضح ہو گئی ہے کہ ان کا تمام پرسنل اور اداروں کا سرمایہ دارانہ نظام سے اور سرمایہ داری سے خاص قسم کا تعلق ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے واضح نہیں تھا. باقی ظاہر ہے کہ اب کریٹیک ہے یا انٹرنل کریٹیک بھی میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح سے ہم لوگوں نے کی ہے کہ یہ ادارے کیوں یعنی اس کام کے لیے جس کام کے لیے بنے ہیں یا پرسنل اس کام کے لیے وہ جو سامنے آئے ہیں وہ کیوں اس میں اہم نہیں, تو انٹرنل کریٹک بھی ایسی نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں ان کی حیثیت واضح ہو گئی ہے کہ ان کا سرمایہ دارانہ نظام سے خاص نوعیت کا تعلق ہے جو کہ پہلے ہمارے ذہن میں اس طرح سے کلیئر نہیں تھا.
میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب میں نے جب یہ مضمون لکھا تو میں نے ایک سوال کا جواب دینے کی کوشش کی. کیا سوال تھا وہ؟ سوال یہ تھا کہ ہماری بیسویں صدی بالخصوص اکیسویں صدی میں آج کے دور کے اندر ہم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا ہے کہ جو واقعی تاریخ ساز قدم ہے, وہ قدم یہ ہے کہ ہم نے اسلامی ریاست بنانا شروع کر دی ہے اسلامی حکومت کے بغیر. یہ ہم نے کام کیا ہے بیسویں صدی کے اندر اور اس میں ہم بتدریج کامیاب ہوئے ہیں, یعنی ظاہر ہے کہ اس کامیابی میں بہت زیادہ نقائص بھی ہیں وغیرہ لیکن ہوئے ہیں, اور کئی جگہ یہ کام جو ہے یہ ہوا ہے اور ہو رہا ہے. مثلا لبنان میں سب سے زیادہ جو واضح مثال ہے ایک اسلامی ریاست کے قائم کرنے کے بغیر اسلام وہ لبنان ہے. لبنان کے اندر حزب اللہ نے اسے کام کر بالکل کوئی اسے چیلنج نہیں کرتا. ایسے چچینیا میں عملاً ایسا ہی ہے, جسے کہیے کہ جنوبی صومالیہ میں اللہ اکبر سے یہی صورتحال موجود ہے. قبائلی علاقوں میں بڑی حد تک ہم یہ کام کرنے میں کامیاب ہو گئے, افغانستان کے مفتوح علاقے وغیرہ کئی جگہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہماری یہ جو کوشش ہے اسلامی ریاست قائم کرنے کی بغیر اسلامی حکومت قائم کیے ہوئے, یہ عامت المسلمین کی نظر میں اور بالخصوص علماء اسلام کی نظر میں یا تو ناجائز ہے یا غیر معقول ہے اور اس کو مقبولیت عام حاصل نہیں. یعنی کیفیت یہ ہے کہ ایموشنلی یعنی جذباتی طور کے اوپر بہت لوگ اس کوشش کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہیں. چنانچہ وہ ابھی نیوز ویک میں ایک وہ آیا, اس نے سروے یہی کیا کہ وہ جو اسامہ ہیں ان کی پاپولیرٹی بڑھی ہے یا گھٹی ہے, یعنی پچھلے اس میں سال پچھلے سال اسامہ کی جو پاپولیرٹی بڑھی ہے گھٹی, تو اس نے کہا کہ نہیں بڑھی ہے جناب اور یہاں بڑھی ہے وہاں پہ. اس نے کئی ممالک میں بتایا, انڈونیشیا میں بڑھی ہے اور ازبکستان میں بڑھی ہے اور یہاں وہاں کئی ممالک ملیشیا میں بڑھی ہے اور مراکش میں بالخصوص بہت بڑھی. تو اس زمین میں وہ جرنلسٹ نے بہت سے انٹرویو لیا, تو ایک 12 سال کے لڑکے سے بھی اس نے انٹرویو لیا, اسکول کا بچہ, اس سے پوچھا کہ یہ تم اسامہ کو پسند کرتے ہو نہیں پسند کرتے, تو اس نے کہا پسند کرتا ہوں میں اسامہ کو پسند کرتا ہوں. تو اس سے پوچھا کہ کیوں تم پسند کرتے ہو اسامہ کیوں پسند کرتے ہو, تو کہنے لگا کہ اس وجہ سے کہ بے شک یہ مسلمانوں کا باپ ہے. یعنی اس نے جو بچے نے جواب دیا اس نے کہا کہ بے شک یہ مسلمانوں کا باپ ہے, اس لیے لا رہے عربی میں اس نے لکھا, مجھے تو عربی آتی نہیں, اس نے انگریزی میں عربی میں لکھا کہ لا رہے ابا المسلمین یا پتہ نہیں حاضہ ابا المسلمین یا کچھ اس طرح کا. تو جذباتی طور کے اوپر جو مثلا اب یہ جو ہندوستان کے اوپر اٹیک ہوئے تو اس میں سب نے انہیں کنڈیم کیا, لیکن اگر آپ کسی متدین آدمی سے گفتگو کریں ان اٹیک کے بارے میں تو وہ ان کی کامیابی ہی بیان کرے گا. آپ ڈرائیور سے بات کر لیں, آپ ایک عام نوازی ایٹسٹرا. تو تضاد یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایموشنلی تو آپ کو یعنی جو ریاست بنانے کا کام ہے جس طریقے سے ریاست بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایموشنلی تو متدین طبقات ہیں وہ اس کو انسٹنکٹیولی اون کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی واہ واہ. لیکن علمی سطح کے اوپر یعنی سبھی اس کے سبھی نے مثلا سبھی نے کہا کہ ہندوستان کا حملہ غلط ہے, اور سبھی کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ریاست بنانے کی کوشش جو ہے ہماری سرحدی علاقوں میں بالکل ناجائز غلط ہے وغیرہ وغیرہ. لہذا جو عملی سوال ہے وہ یہ سوال ہے کہ کیا یہ ریاست بنانے کی جو کوشش ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے دو مختلف قسم کے اعمال کی ضرورت ہے, دو مختلف پروسیسز کی ضرورت ہے. ایک ترغیب کی پروسیس ہے اور ایک اقتدار کو ترتیب کی پروسیس ہے, اقتدار کی طرف. یہ دونوں الگ الگ پروسیسز ہیں, اور ہمیں جس بات کو جو سوال پرابلمٹائز کرنا ہے, اٹھانا ہے, وہ یہ کہ اقتدار کی ترتیب کی کوشش کہاں اور کیسے کی جائے, اور ترغیب کو فروغ دینے کی کوشش اور کی جستجو کہاں اور کیسے کی جائے. لہذا میں نے ایک خاکہ بنایا کہ جس کے اندر میں نے کہا کہ ریاست, سرمایہ دارانہ ریاست میں اقتدار کہاں ہوتا ہے, اقتداری نظام کیا ہے, اور ترغیبی نظام کیا ہے. وہ ترغیبی نظام جو اقتدار کو سہارا دینے والا ہوتا ہے وہ کہاں ہے, تاکہ سرمایہ دارانہ ریاست کی تسخیر کی جب ہم کوشش کریں تو جبر وہاں استعمال کریں جہاں جبر استعمال کرنے کی ضرورت ہے, اور جہاں ترغیب کو فروغ دینے کے نتیجے میں وہ ریاست, وہ نظام تسخیر نہیں ہوتا, اور ترغیب وہاں استعمال کریں جہاں ترغیب کی ضرورت ہے, اور وہاں قوت یا وہاں جو ہے وہ جبر کارآمد نہیں ہوتا. تو اگر ہم یہ سمجھ لیں, اگر ہم یہ سمجھ لیں, یعنی یہ سوال کا جواب میں نے دینے کی کوشش کی, وہ سوال یہ ہے سرمایہ دارانہ ریاست میں کس جگہ تسخیر ریاست کے لیے قوت کا استعمال مناسب ہے یا جبر کا استعمال مناسب ہے, اور کس جگہ ترغیب کا استعمال مناسب ہے. اس سوال کا جواب دینے کے لیے میں نے یہ خاکہ بنایا.
ڈاکٹر صاحب, یہ ہماری جو یہ مضمون جو لکھا گیا ہے, اس کو اگر اب تک جو ہمارا کام سامنے آ چکا ہے اس کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو بڑی حد تک واضح ہو جاتے ہیں اس کے جوابات. اس کو تاریخ دار مسجد والا کتابچہ ہے یا جمہوریت یا اسلام والی کتاب ہے, یا اس سے پہلے جو ہماری سرمایہ داری والی کتاب آئی تھی اور اس کا نیا ایڈیشن بھی ہم قریب آ جائے گا ان شاء اللہ, یہ سارا مطلب اس میں اگر ملا کے دیکھا جائے تو یونس بھائی کے جو سوال اٹھایا اس کے جوابات تو تقریباً وہاں دستیاب ہیں.
ڈاکٹر صاحب, یہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو آخر میں ابھی آپ نے گفتگو فرمائی ہے اس کو مضمون کے شروع میں آنا چاہیے. یہ جو ابھی آپ نے آخر میں گفتگو کی ہے نا, یہ مضمون کا پس منظر کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اس چیز کو مضمون کے شروع میں آ جانا چاہیے تاکہ قاری جو ہے وہ اپنا ذہن بنا لے کہ وہ کیا پڑھنے جا رہے ہیں. پہلی چیز. اچھا, دوسری چیز یہ کہ یونس بھائی کا پوائنٹ اس حوالے سے ویلڈ ہے کہ اس کے نتیجے میں جو اسلامی یعنی جدوجہد مرتب کرنے کا جو بھی نتیجہ ہم نکالنا چاہ رہے ہیں اور جس طریقے سے ہم سوچتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ہمارے قاری کا وہی فریم ورک ہو اور وہ اسی طریقے سے اس کو استعمال کر لیں, اس کو اپلائی کر لیں مضمون کو اسلامی جدوجہد کے لیے. تو لہٰذا ہمیں مضمون کے آخر میں, چلے ٹھیک ہے تفصیل سے نہ صحیح, لیکن ایک اسلامی خاکہ بیان کر دینا چاہیے اور پھر اس کے اشارے یا حوالے دے دینے چاہیے, جیسے کہ احمد بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان خطوط پر جدوجہد کا جو طریقہ کار ہے وہ ان مضامین میں تفصیل سے دیکھا جاتا ہے.
نہیں مطلب ہمارا جو بالکل صحیح, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم جو چاہتے ہیں اور جو جس چیز سے کوشش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریاست کے تعمیر کی جو جدوجہد ہو رہی ہے اس کو برداشت کرنے کی صلاحیت تو تمام گروہوں میں پیدا ہو جائے, اور اس کو چاہے وہ جیسے کہیے کہ قبول نہ کریں, اور ظاہر ہے کہ ہم بالکل یہ نہیں کہتے کہ وہ اکیلی جدوجہد ٹھیک ہے یا ان کو بھی وہی کرنا چاہیے, ہم بالکل ایسا نہیں کہتے, ہم یہ بات بالکل نہیں کہتے, لیکن اس کی اب یہ ہماری کمزوری ہے جیسے کہ مولانا نے فرمایا اور جیسے کہ ظاہر بھائی فرما رہے کہ اس ریاست کی تعمیر کے جو اسلامی جواب ہے وہ ہم بیان نہیں کر پائے. بھائی بالکل نہیں, اس کے اندر ظاہر ہے اس پورے مضمون اسلام کا کوئی تذکرہ نہیں, نہیں یہ تو صرف یہ ہے کہ سرمایہ دارانہ ریاست کیا ہے اور کیسے سرمایہ دارانہ, اب یہ کیوں جائز ہے اور کیوں ہماری رائے میں کم از کم فرض کفایہ ہے اور بڑا بہترین اجتہاد ہے کہ اسلامی ریاست ان حالات میں بھی قائم کی جا سکتی ہے کہ جب اسلامی حکومت نہیں ہے. یہ تو اس کا پریمبل ہے کہ جو صرف علماء دین مولانا محبوب اور مولانا زاہد اور مولانا محمد احمد اور دیگر علماء مولانا ہمارے حفیظ الرحمان حبیب الرحمان صاحب یہی لکھ سکتے ہیں نا, یہ تو ہم تو نہیں لکھ سکتے, ہم کیسے یہ لکھ سکتے ہیں, ہمارا تو کوئی علم دین نہیں ہے. پہلے تو یہ ہے کہ مقصد جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں ضروری ہے کہ اس وقت سرمایہ دارانہ ریاست کی تسخیر ہو. کیوں ہے یہ کیوں ضروری ہے؟ کیوں سرمایہ دارانہ ریاست جو ہے اس کے تناظر کے اندر ہم تحفظ دین اور غلبہ دین کا فریضہ ادا نہیں کر سکتے؟ یہ تو پہلے علماء کرام لکھتے. اس کے بعد ہم کہیں گے اچھا جناب اب جب یہ چیز طے ہو گئی کہ یہ کام تو کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, تو وہاں سے پھر یہ مضمون شروع ہوتا ہے کہ جو کہتا ہے کہ دیکھیے نظام اقتدار ابر تو یہ کہ سرمایہ داری کی جو مختلف شکلیں ہیں اور سرمایہ دارانہ نظام زندگی اور سرمایہ دارانہ نظریات میں جو فرق ہے اس کو واضح کرتا ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام زندگی تین نظریات کی بنیاد پر غالب آتا ہے, اشتراکیت اور قوم پرستی اور لبرلزم ایٹسٹرا, اور ان کے اس کے مطابق دو قسم کی ریاستیں تعمیر ہوتی ہیں, ایک اتھارٹیرین اور ایک لبرل, اور ان کے اندر نظام اقتدار اس طریقے سے مرتب ہوتا ہے اور نظام ترغیب جو اس نظام اقتدار کو سپورٹ کرتا ہے اس طریقے سے مرتب ہوتا ہے. چنانچہ ہمیں قوت ان جگہوں پہ استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں ترغیب ان جگہوں پہ استعمال کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ, تو وہ یہ حکمت عملی یہ مضمون یعنی ہونا چاہیے. اور اس جو ان معنوں میں بالکل نامکمل ہے کہ اگر اسی طریقے سے جو آپ نے یعنی جیسا وہ آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے ویسا آپ نے بیان فرمایا تو جیسا صاحبہ نے فرمایا کسی کی سمجھ میں نہیں آئے کیا بکواس وہ ہے. لہذا پہلے اس میں وہ آنا چاہیے کہ نظام کے سرمایہ دارانہ ریاست کی تسخیر کیوں ضروری, سرمایہ دارانہ نظام اقتدار کی تسخیر تحفظ اور غلبہ دین کے لیے کیوں ضروری ہے, نمبر دو اگر یہ عمل جاری ہوگا تو کیسے ہوگا, اور پھر نمبر تین چند عمومی باتیں کہ نظام یعنی قوت اور اس کا استعمال ہوگا.
ڈاکٹر صاحب اس میں جو ہم نے کہا کہ اس مضمون کو جو لکھنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اس چیز کی نشاندہی ہو کہ طاقت کہاں استعمال کی جائے اور ترغیب کہاں استعمال کی جائے, تو اس لحاظ سے بھی ڈاکٹر صاحب جب ہم ایک گفتگو یہ بھی کرتے ہیں کہ یعنی یہ دونوں چیزیں ملی جلی ہیں کہ بھائی وہ کچھ چیزیں اس میں جبر بھی کسی ادارے میں ہے اور ترغیب بھی ہے اور یہ بھی ہے, تو وہ چیزیں اتنی گنجلک ہو جاتی ہیں کہ یعنی ہم دماغ میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتے پریکٹیکلی کہ اب ہمیں کیا کرنا کیا ہے کہ ہمیں مثال کے طور پر پولیس ہے, پولیس کو ظاہر ہے اگر یعنی اگر مجاہدین کے پوائنٹ آف ویو سے ہم لیں تو بھائی اس کو تباہ کرنا ہے یا یہ کہ بھائی اس کو اس میں کچھ ترغیب کی بات کرنی ہے, یا ترغیب کی بات پریکٹیکلی کیا چیز ہے, یعنی اس کا فیصلہ بڑا مشکل ہے ہمارے لیے. یعنی
نہیں اب مثلاً یہ دیکھیے کہ میرے خیال میں یہ اسٹوڈنٹ پولیس تو خیر بہت واضح بات ہے, وہ تو بہت آسان بات ہے جس کے تو دوسری ہے, میں تو یہ لیتا ہوں کہ لڑکیوں کا اسکول. اب دیکھیے لڑکیوں کے اسکول کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیکھیں حضرت سلطان المعظم خلیفہ عبدالحمید ثانی کے سقوط تک کے پورے دور میں لڑکیوں کے اسکول کہیں نہیں تھے. واقعی 1200 سال میں لڑکیوں کے اسکول بالکل کہیں نہیں تھے, انڈونیشیا سے لے کے مراکش تک آپ نے 1200 سال حکومت کی, لڑکیوں کے اسکول بالکل نہیں تھے, ہے نا, کوئی نہیں بتا سکتا کہتا جناب یہ لڑکیوں کا اسکول تھا نہیں. یعنی خوشی اب آپ کہیں کہ نہیں یہ چیز اس کو ہم لڑکیوں کا اسکول کہتے ہیں دوسری بات ہے, لیکن ایکچولی لڑکیوں کے اسکول بالکل نہیں تھے نا. اس کے باوجود لڑکیوں کے اسکول ختم کرنے کی جب ہم کوشش کرتے ہیں تو یہ بہت ہی غیر مقبول کھیل ہے. یعنی یہ کہ عوام کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسے بدماش ہیں کہ لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں وہ ختم کرنے کو. لہذا یہ سوال کہ ان لڑکیوں کے اسکول کے بارے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے, یعنی کس حیثیت کس حد تک ہم, ظاہر ہے کہ میری رائے میں لڑکیوں کا اسکول ختم کرنا تاریخ اسلامی سے بالکل جائز ہے کہ نہیں ہمارے یہاں لڑکیوں کی تعلیم کا ترقی نہیں ہوتا لائک دیٹ, لیکن یہ کہ جو موجودہ حالات ہیں اس کے اندر لڑکیوں کے اسکولوں کو یعنی کے بارے میں رویہ جو ہونا چاہیے وہ کیا کہیں. پولیس کے بارے میں تو آپ ظاہر ہے کہ آپ بہت سی باتیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ عوام یہ پہچانتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ ظالم ہے اور راشی ہے اور بدعاش ہے اور یہ وہ, اور اس کے خلاف آپ قوت استعمال کرتے ہیں تو وہ لیجیٹیمیٹ نہیں ہوتی اور وہ کہیں زیادہ ایک ریاستی ادارہ ہے وغیرہ, لیکن ہر ادارے کے اندر نظام اقتدار بھی ملوث ہے اور نظام ترغیب بھی ملوث ہے, آپ کو ہر ادارے کے یا زیادہ میں یہ دونوں چیزیں استعمال کرنی ہیں, قوت بھی استعمال کرنی ہے اور ترغیب بھی استعمال کرنی ہے, لیکن ان کا بیلنس مختلف اداروں میں کیا ہوگا یہ سوال ہے. تو جیسے فرمایا مولانا محمد احمد صاحب نے, آپ دونوں میں ظاہر ہے کہ یہ تو صرف سوالات اٹھائے گئے ہیں, اور اب اس کے بعد اگر وہ دیکھیے, اچھا میں بھی اس کو آگے چلانے کے لیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ جو سوالات میں نے امین اکثر سے مختصر کر کے دیکھے ہیں وہ پڑھ دیے جائیں تاکہ دیکھیں کہ کیا سوال نکلتے ہیں اس سے. جی جاوید,
پہلا سوال ہے پاکستانی ریاست کی نوعیت کیا ہے, کیا پاکستان ایک قومی لبرل ریاست ہے یا باجگزار ریاست یا دونوں کا مجموعہ؟ پہلا
پھر سے پڑھیے.
پاکستانی ریاست کی نوعیت کیا ہے, کیا پاکستان ایک قومی لبرل ریاست ہے یا باجگزار ریاست
یعنی
یا دونوں کا مجموعہ ہے؟
یہ باجگزار سے مراد یہ کہ امپیریلسٹ ریاست ہے. بنیادی طور کے اوپر یہ ریاست جو ہے یہ امریکہ کی اعلی کار ریاست ہے, کوئی آزاد ریاست نہیں. تو پہلا سوال یہ.
دوسرا سوال ہے پاکستان میں سرمایہ دارانہ اقلیت غالب کرنے کے لیے کون سے ادارے کلیدی اور کون سے معاونین کی حیثیت رکھتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے پاکستان میں سرمایہ دارانہ اقلیت غالب کرنے کے لیے کون سے ادارے کلیدی اور کون سے معاونین کی حیثیت رکھتے ہیں؟ تیسرا سوال ہے کیا ان کلیدی اور معاونین اداروں اور گروپس میں تعلق مفاہمت کا ہے یا مخاصمت کا؟ مخاصمت کی صورت میں اس کی نوعیت کیا ہے؟ پانچواں سوال ہے طرز حکومت کی ترجیحات اور قوت نافذہ کے استعمال کے تناظر میں کیا پاکستان ایک لبرل جمہوری ریاست ہے یا آمرانہ
اتھارٹیرین ریاست؟
جی. چھٹا سوال ہے ان فیصلوں کے تناظر میں کون سے ریاستی ادارے اور ریاستی پروسیس سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں, اور ان فیصلوں کی تنفیذ کے لیے کون سے پرسنل اور پروسیس اہم کردار ادا کر رہے ہیں؟ ساتواں سوال ہے کون سے افراد یا کون سے عہدے کی سطح کے اوپر کلیدی فیصلے کیے جاتے ہیں, اور کیا ہیئت اور اسٹرکچر ہے جس سے اس کی تنفیذ کو ممکن بنایا جاتا ہے؟ آٹھواں سوال ہے بیوروکریسی میں اہم ترین سطح فیصلہ کرنے کی کیا ہے اور فیصلوں کی تنفیذ کس طرح کی جاتی ہے؟ نواں سوال ہے کون سے ادارے اور کون سے عوامل ہیں جن کو کمزور کر کے سرمایہ دارانہ تعقل کو غیر معقول کیا جا سکتا ہے؟ یہ نو سوال.
اچھا تو اس سے ان سوالات کو جب پڑھیں تو مجموعی تاثر کیا پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا معلوم کرنا ہے؟
یعنی بیسیکلی یہ تو جو مضمون لکھا گیا ہے یہ ظاہر ہے کہ جنرلی لبرل ریاست کے خد و خال بیان کرتا ہے. اب ظاہر ڈیٹیل کے اندر چونکہ ظاہر ہم تو پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور ہماری کسی بھی ایکٹیویٹی اور سرگرمی کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ ہم اس کو کوئی صرف ایک انٹلیکچوئل سطح پہ کر رہے ہیں. اگر ہم نے پاکستان میں عملی کام کرنا ہے یا جیسے کہ مجاہدین کی یہاں کم از کم جتنی بھی سرگرمی ہو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے بغیر بھی جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست قائم کی جا سکتی ہے, تو اس سلسلے میں پھر ہمیں پاکستان کو فوکس کر کے جو چیزیں ہم نے بیان کی ہے اس کی ایک امپلیمنٹیشن کا دیکھنا ہوگا کہ پاکستان کے حوالے سے یا پاکستان کے علاقوں کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ ان ساری چیزوں کی امپلیکیشن کیا ہیں ہماری نظر میں. تو پاکستانی ریاست کی نوعیت کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے, اس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس طرح سے کام کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح سے جو پروجیکٹ مجاہدین لے کے چل رہے ہیں کہ ایک حکومت کے بغیر بھی ایک جو ہے وہ اسلامی ریاست قائم کرنے کی جو عمل ہے اس کو تاکہ تقویت حاصل ہو.
یعنی
میرا خیال یہ تو صرف آپ ایک کیس اسٹڈی کے طور
پر
جو آپ نے اس کا لیا ہے اس کی کیس اسٹڈی کے طور پہ لے رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہم نے ابھی
یعنی بنیادی طور پہ ادریس بھائی جو سوال اٹھاتے ہیں کہ کہاں قوت استعمال کرنا چاہیے اور کہاں ترغیب استعمال, اس کا جواب اسی وقت دیا جا سکتا ہے جب ہم ان سوالات کے کچھ نہ کچھ جواب دیں, ورنہ کوئی عمومی جوابات نہیں دیے جا سکتے جب تک ہم یہ نہ دیکھیں کہ پاکستانی ریاست کی نوعیت کیا ہے, کیا وہ ایک آزاد ریاست ہے بھی, اور اگر ہے تو کن معنوں میں ہے, اور پھر اس کے اندر جو سرمایہ دارانہ اقلیت غالب ہے کیسے غالب ہے, اور اس کا نظام اقتدار کیا ہے اور نظام ترغیب کیا ہے پرسنل کے لحاظ سے بھی اور ادارتی پابندی کے لحاظ سے بھی اس وقت تک ان سوالات کا جواب نہیں دیا جا سکتا. لیکن ہم ظاہر یہ سوالات تو کوئی اٹھا نہیں رہا ہے نا, جب تک یہ سوالات اٹھیں گے نہیں تو ان کے اوپر وہ کام کیسے ہوگا کہ جو جس کے بغیر وہ جواب نہیں دیا جا سکتا. لہذا یہ تو ایک معنی میں ریسرچ ایجنڈا ہے کہ جو یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کو اس سوال کا جواب دینا ہے کہ 2009 میں اس ملک میں اس یعنی غلبہ دین اور تحفظ دین کے لیے ایک اسلامی ریاست کے قیام کے لیے کہاں قوت کا استعمال موضوع ہے اور کہاں ترغیب کا استعمال موضوع ہے, تو آپ کو پہلے اس ریاست کی خصوصیات بیان کرنا ہوگی اس تناظر. لہذا یہی کام امیر نشر کے ہم نے سپورٹ کیا تھا کہ آپ کے پاس ان سوالات کے جواب ہیں امیر بھائی؟
ان شاء اللہ مل جائیں گے.
ڈاکٹر ایسا نہیں کرتا ہے کہ یہ سوالات کبھی پڑھتے ہیں اور اس کے کچھ جوابات نہیں بھی ہم دینے کی کوشش. یہ جو سوالات اٹھائے گئے ہیں یہاں پہ ہم ایک ایک سوالات کو پڑھتے ہیں اور کچھ نہ کچھ جواب نکالنے کی کوشش کرتے
ہیں. وہ دیکھیں نا یہ کیسے جواب آپ دیں گے, مطلب جب تک ہمارا یعنی مثلا پہلا سوال ہے, اب پہلا سوال کہ پاکستان ایک آزاد لبرل ریاست ہے یا ایک امپیریلسٹ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے, اس کا جواب کیسے دیں گے
آپ؟
جیسے یہ کہ ہاں تو صورت ایسی اتنی واضح نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ وہ دونوں چیزیں ہیں کسی نہ کسی حد تک, تو کیسے آپ یہ اور کس حد تک سوال یہ کہ کسی حد تک نہیں کس حد تک.
بہت سارے اس کے ایجنڈے اور بہت سارے اس کی حکمت عملی ظاہر ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ امپیریل جو بھی قوتیں ان کی کیا مفادات ہیں, اور اس کے بہت سارے ایجنڈا نیشنلسٹ ایجنڈا بھی ہے اور اس کے بہت سارے ایجنڈے میں اسلامیت بھی ظاہر ہوتی ہے. یعنی کئی چیزیں کچھ معاشرتی تقاضے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ حکومت مجبور ہوتی ہے کہ اسلامی پوسچر یا اسلامی ان چیزوں کو جاری و ساری رکھے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں امپیریلسٹ کی علاقات نظر آتی ہے, اور بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ امپیریلزم کو چھوڑ کر ایک نیشنلسٹ پرسپیکٹو بھی اختیار کرتی ہے. اس میں لگتا ہے کہ امپیریلزم امپیریل قوتیں اس سے ناراض بھی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی وہ ایک چیز کو جاری رکھتا ہے.
ایک سوال کا اور جواب دینے کی کوشش کی جا سکتی ہے اسی سوال کے تناظر میں کہ ہم یہ بتانے کی کوشش کریں کہ استعمار جو ہے وہ یعنی خصوصاً پاکستان سے اور عمومی طور پہ جو بھی تیسری دنیا کے ممالک یا اسلامی ممالک ہیں ان میں کیا ایجنڈا لے کے چل رہا ہے اور کیا مطالبات ہیں کہ اس ریاست, کیونکہ ظاہر مکمل طور پہ سرمایہ دارانہ ریاستیں تو ہماری یا پاکستان مکمل طور پہ سرمایہ دارانہ ریاست تو نہیں ہے, یا کم از کم سرمایہ دارانہ معاشرہ تو مکمل طور پہ بالکل نہیں ہے, یہ تو ہم یقین سے کہہ سکتے ہیں. تو اب جو ہے وہ یعنی وہ کیا تبدیلیاں سجیسٹ کرتا ہے یا کیا احکامات دیتا ہے تبدیلیاں کرنے کے لیے, اس کو اس پہ ایک مضمون میں سے لکھا جا سکتا ہے.
یہ
بھی موجود ہے میرے خیال میں.
جی جی
میں ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ یہ مطلب آپ اگر ہسٹوریکلی دیکھیں کہ جب پاکستان بنا تو اس نے تقریباً 90% اسی اسٹرکچر کو استعمال کیا جو کہ برٹش امپائر چھوڑ دی, فوج کی سطح پہ پولیس کی سطح پہ اور بیوروکریسی کی سطح پہ میں نہیں, وہی مطلب یہ کہ ہم نے اسٹرکچر یوز کیا. قانون سازی کی سطح پہ دیکھ لیں کہ آج تک ہم 1886 اور 1920 کے قوانین ہی کو استعمال کر رہے ہیں, اس کے ڈیریویٹو ہی ہیں. اس لحاظ سے تو یہ ابھی تک ایک بازگزار ریاست ہے, لیکن جہاں پہ ایک نیشنلسٹ پیراڈائم آتا ہے, جب ہماری ایک ٹسل ہندوستان سے ہوتی تو وہاں پہ نظر آتا ہے کہ ہم پاکستانی سوچ کے ساتھ اس کے بالمقابل ایک آزاد ریاست کی حیثیت رکھتے ہیں, باوجود اس کے کہ برٹش اور امریکن امپائر ہم سے کچھ اور کروانا چاہتی ہے لیکن ہم کرتے کچھ اور ہیں. اس سطح پہ تو نظر آتا ہے, لیکن اسٹرکچر کے لحاظ سے دیکھیں تو کوئی مطلب یہ کہ میجر قسم کی آزادی کے بعد تبدیلی نہیں ہے. اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی ریاست ایک عالمی سرمایہ کی بازگزار ریاست ہے, وہ جو چاہتی ہم ویسا ہی کرتے ہیں. لیکن جب مثال کے طور پر ایٹم بم پھوڑنے کا مسئلہ تھا تو وہاں پہ ہم نے امریکہ کی نہیں مانی, یا کشمیر پہ حملہ کرنے کا 1965 میں جو تھا وہاں پہ باوجود ایوب خان امریکن بہت بڑا ایجنٹ تھا ہم نے وہاں پہ اس کی نہیں مانی.
تو یہ ایک 90% کی حد تک تو ہم ایک بات گزار ریاست ہے, لیکن جہاں پہ ایک نیشنلسٹ پیراڈائم آتا ہے, ایک پاکستانی سوچ کسی نہ کسی دائرے میں
آتی ہے, مطلب میرے خیال میں ہاں
یہ سوال کے جوابات
ابھی نشر
سے پوچھے جائیں, وہ کیسے تلاش کریں گے؟ امین نشر سے یہ پوچھا جائے کہ یہ سوال کے,
یعنی میرے خیال میں اب جیسے جیلانی بھائی نے جو فرمایا, آپ یہ اس میں غور کریں, میرے خیال میں فرض کیجیے ہمیں اس سوال کا جواب دینا ہے کہ ایک سرمایہ دارانہ لبرل قومی ریاست ہے یا ایک سرمایہ دارانہ بازگزار ریاست ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم یہ جواب دیں, جیسے کہ جیلانی بھائی نے دیا, جس میں بہت زیادہ یعنی جیسے کہ یہ کہ وہ بھی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ جواب بہت بڑی حد تک درست ہو, پہلے ہم یہ ڈیفائن کر لیں کہ سرمایہ دارانہ لبرل قومی ریاست کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں, وہ آئے اور یہ آ جائے کہ بازگزار ریاست ان سے کیسے مختلف ہوتی, پھر یہ دیکھیں کہ کس حد تک ان دو تعریفوں کے اوپر ریاست پاکستان جو ہے وہ فٹ ہوتی, اور کس پھر ہم یہ کہہ سکیں جیسے جیلانی بھائی کا 90% بازگزار ریاست ہے اور 10%. اچھا پھر دوسری چیز یہ کہ ہم 2007 کی بات کر رہے ہیں, اب 2007 اور 2065 میں بہت بڑا فرق ہے, دو طریقوں سے فرق ہے. ایک تو اس طریقے سے فرق ہے کہ ظاہر ہے کہ آج جو ہے وہ پاکستانی ریاست بہت چھوٹی ہے بنسبت 2065 کے, اس کا قوت اور اقتدار بھی کم ہے, اس کے اندر سرمایہ دار رانا یعنی بین الاقوامی تاثر منسوخ ہے, دوسرے سرمایہ دارانہ استعمال کی ضرورتیں بدل گئی ہیں. 1965 کے اندر تو چین بھی تھا اور چین کے ساتھ امریکہ کی دوستی بھی ضرورت تھی اور ہندوستان کوئی کتنا قریبی نہیں تھا, تو مطلب سرمایہ دارانہ ریاست جو اجازتیں ہمیں 1965 میں دے سکتی تھی اس تنازع شاید 2007 میں نہ دے سکے وغیرہ. لہذا ان سوالات کے جوابات کے لیے ہمیں سب سے پہلے سرمایہ دارانہ یعنی جو اجتماعیتیں ہیں ان کی عمومی خصوصیات بیان کر کے پھر پاکستانی ڈیٹا کو ان پہ فٹ کرنا چاہیے. یعنی پہلے ہم یہ کہیں کہ اس جواز کے ساتھ ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ لبرل قوم پرستانہ ریاست کیا ہوتی اور بازگزار ریاست کیا ہوتی, اس کے بعد پھر ہم یہ ان کے جواب دینے کی پوزیشن. تو یہ جو سوالات ہیں ان سب کے جوابات دینا تحقیق طلب بات ہے, اور ان کے عمومی ہماری جس کہیے کہ جو کچھ بھی ادھر ادھر سے پڑھ لکھ کے ابھی تک رکھا ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم کوئی شافی کافی جواب ابھی نہیں دے سکتے, لیکن ان جوابات کے دیے بغیر مضمون کا مقصد حل نہیں ہو سکتا. جو مضمون کا مقصد یہ ہے کہ یہ معلوم کرے کہ قوت اور جبر کہاں استعمال کرنا ہے تشتیر سرمایہ دارانہ ریاست کے لیے, اور ترغیب کہاں استعمال کرنا ہے سرمایہ دارانہ ریاست کی ترغیب کے لیے, یہ اس سوال کا جواب نہیں. لیکن میرے خیال میں یہ مضمون ایک فریم ورک پرووائڈ کرتا ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر تحقیق کا ایک پورا وہ شروع کیا جا سکے, جس کی بنیاد کے اوپر ایونچولی ہم ان سوالات کے جوابات دے سکیں, سمجھے نا. لیکن جو کام کیا جا سکتا ہے, جو میرے خیال میں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے, وہ یہ کوشش کرنا چاہیے کہ پہلے تو ایک ہمارے پاس تمہیدی اسٹیٹمنٹ آئے کہ سرمایہ دارانہ ریاست کی تفصیل کیوں ضروری ہے تحفظ اور غلبہ دین کے لیے, پہلے تو یہ آئے. اور یہ جو ہے یہ ہمارے علماء ہی کر سکتے ہیں, یہ سرمایہ دارانہ ریاست کی تسخیر کی کیا ضرورت ہے تحفظ اور غلبہ دین کے لیے, کیوں یہ جد و جہد سرمایہ دارانہ ریاست کی تسخیر کی اس کی ضرورت بھی ہے اور یہ جائز بھی ہے, یہ دونوں چیز اس کے بعد بتایا. اس کے بعد کا مضمون یعنی نوٹ فارم میں لکھ لیا گیا ہے کہ جناب سرمایہ دارانہ ریاست کیا ہوتی ہے وغیرہ, اور سرمایہ دار پھر آخر میں یہ سوالات کہ اگر ان سوالات کے اگر ان کے کانکریٹ جوابات دینا ہے تو ہمیں یہ کرنا ہے, اس کے بعد ہم اسے چھاپنے کی کوشش کریں. اتنا کام ہم ابھی کر سکتے ہیں کہ ایک مضمون آ جائے. آپ کے خیال میں یہ کام ہمیں کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟
نہ تو بالکل ٹھیک ہے, یعنی ہمیں اب ذرا واضح ہوا ہے کہ یہ ہم اس مضمون کے نتیجے میں کیا چاہتے ہیں اور اس میں کیا کمی رہ گئی ہے جس کو مزید ایک فریم ورک کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, تو یہ تو ضرور, یہ تو ظاہر ہے ابتدائی کام تو بہت ضروری ہے.
تو پہلا کام یہی ہے کہ سرمایہ دارانہ ریاست کی تسخیر کی ضرورت اسلامی نقطۂ نگاہ سے یہ بیان کی جائے.
ڈاکٹر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ زاہد صدیق مغل اور اپنے جو ہمارے مولانا محبوب ہیں ان کے مضامین میں ویسے اس کا جو ہے وہ آرگیومنٹ موجود ہے کہ دونوں کے مضامین میں جو کہ انہوں نے یہ جمہوریت یا اسلام کے لیے لکھا تھا اس میں یہ آرگیومنٹ موجود ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ یہ سرمایہ دارانہ ریاست کی تسخیر کیوں ضروری ہے.
ہاں تو اگر موجود ہے تو اس کو اس کی تلخیص کر کے یہاں
میں یہی میں نے مطلب یہی سوچا ہوا تھا کہ ان دونوں کی تلخیص کر کے اور خصوصاً وہاں سے وہ آرگیومنٹ لے کے اس کو ابھی جو آپ نے چیزیں بیان کی ہیں مقدمے کے طور پہ اس کو ایک مقدمہ بنا کے اور اس کو یعنی تمید کہیں یا مقدمہ کہیں اس کے ساتھ شامل کر دیں گے تو ہو سکتا ہے مضمون کمپلیٹ ہو سکتا ہے.
مطلب میرا خیال یہ ہے کہ یہ تفسیر کی جو گفتگو ہے یہ جو تفسیر کرنے کی گفتگو ہے اس کو نہ چھیڑا جائے اسلامی بنیادوں پہ بھی. جو انٹرنل کریٹیک ہے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ لبرل ریاست کیا ہے. جو ہماری اسلامی جماعتیں پس بند کر دیتی ہیں لبرل ریاست کے کانسیپٹ ریاست اور حکومت کو, اس سے ہم ان کو الگ کرنے کی کوشش کریں, ان کو یہ بتانے کی کوشش کریں کہ ریاست اور حکومت کا اسٹرکچر ہے کیا. پھر یہ سوال اٹھانا کہ وہ اس کو کیسے تفسیر کرتی ہیں ان کو سوالات کی صورت میں چھوڑ دیا جائے. اگر لیکن اگر آپ اسلامی بنیادوں پہ یہ کریں گے تو پھر ہمارے یہاں ایک نامتنائی بحث شروع ہو جائے گی کہ نہیں اسلام میں تو ایسے نہیں ایسے بھی ہے. اور وہ جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ لبرل ریاست کیا ہوتی ہے وہ مطلب نظروں سے ماؤ ہو جائے گا.
محمد
صاحب جیلانی بھائی کا یہ مطلب پوائنٹ بہت اہم ہے. مطلب کہ بعد میں جو موبائل چھڑ جاتے ہیں اور اس پہ مطلب
ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ ظاہر بھائی
مسئلہ یہ ہے کہ فرض میں آج آپ یہ نہیں کہہ رہے تو کل تو کہنا ہے نا. مطلب ہماری فکر کی بنیادی خامی یہی ہے جو میں ابھی کہنے والا تھا کہ ہم کبھی بھی مکمل بات نہیں کہتے. ہماری آج تک 16 سال میں کوئی کمپریہنسو اور کوہرنٹ بک سامنے نہیں آئی کہ جس میں ہماری فکر سامنے آ جائے کسی شخص کو پڑھ کے کہ بھائی یہ مکمل بات ہے.
دیکھیں
جب جو دو کتابیں لکھی ہیں وہ مختلف لوگوں کے مضامین ہیں, اس کی بزنس یہ ہے اور ہر شخص کا مضمون دوسرے شخص کے
نہیں. لیکن نہیں لیکن نا یہ تو وہ مسئلہ ہے کہ ہماری کوئی مکمل فکر ہے ہی نہیں. اگر کسی مکمل فکر کی طرح تو وہ تو یہاں ہے نہیں, کیسے ہوگی بھائی جب علم دین ہی نہیں ہے بھائی جس کی بنیاد پر آپ تو مکمل فکر کہاں سے آئے گی. یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک اندھا آدمی کو تھوڑا سا ادھر سے دیکھ لے کچھ ادھر سے, یہ وہ مکمل کہاں سے آئے گی. اور یہ جو ابھی راہد بھائی نے مجھے ایک پرچہ لکھ کے بھیجا جس کے اوپر لکھا کہ پتہ نہیں سرکل کے وہ, تو ایکچولی سرکل کی تو کوئی بھی فکر ایسا ہے نہیں. یہ تو ہم لوگ یہاں تو صرف چند باتیں, یہ کوئی ڈاکٹرن نئی بنانے کی ہم تھوڑی کر رہے ہیں کہ کوئی ایک فکر مربوط, صرف اتنا کر رہے ہیں کہ کچھ ایشوز کو پرابلمٹائز کریں تاکہ ان کی بنیاد کے اوپر جو ہے علماء ہدایت فرمائے اور پھر وہ کچھ ہو. تو اس لیے میرے خیال میں مکمل فکر کہاں سے آئے گی.
ممکن بھی نہیں ہے مطلب بالکل اتھینٹک ہو اور ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے. تو مطلب یہ سوچنا کہ ہماری جو بھی کتاب ہے یا جو بھی مضمون ہو ہر اعتبار سے مکمل ہو, یہ تو
نہیں نہیں میں تو اس کے خلاف ہوں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں مکمل ہونا ہی نہیں چاہیے. ہمیں ہم اس کی صلاحیت نہیں رکھتے, ہم اس کی استطاعت نہیں رکھتے کہ کوئی بھی مکمل جیسے کہیے کہ وہ نظریہ پیش کریں, بلکہ ہم تو صرف علماء کی خدمت میں چند خیالات پیش کر رہے ہیں کہ اس پہ حکم لگاؤ اور بتاؤ کہ کیا کرنا ہے. ہم تو بالکل اس کا دعویٰ نہیں رکھتے کہ ہمارے پاس کوئی نظریہ. جی آپ فرمائیں.
میں کہتا ہوں ہماری یعنی فکر کی ایک کمزوری ظاہر یہ ہے کہ ہمارے اندر وہ علماء نہیں ہے کہ جو اس فکر سے یعنی اس حد تک اس کے مطابق لکھ سکے. ابھی تک وہ شروع چیز ابتدائی بہت مرحلوں میں, تو ظاہر ہے اگر وہ چیز لکھنا شروع ہو جائیں گے تو ظاہر ہے وہ ایک فکر ایک کسی نہ کسی سطح پہ مرتب ہونی شروع ہو جائے گی.
نہیں اب ہمارے ساتھ آج اس سے زیادہ علماء ہیں کہ جو جس وقت ہم نے معاملہ شروع کیا تھا تو اس وقت تھے. لیکن میرے خیال میں یہ بہت اہم بات ہے کہ ہم جو بات بھی پیش کریں لگیں تو وہ ہمیشہ ایسی بات ہو کہ جس کی تبدیلی اور اصلاح کی گنجائش موجود رہے, اور کبھی بھی ہم کوئی ڈاکٹرن نہ کریں. اس سے بہت زبردست نقصانات ہوئے ہیں. وہ لوگ کہ جو دین کے علم میں ہمارے مقابلے میں کہیں زیادہ راسخ و لقیدہ, کہیں زیادہ یعنی استطاعت رکھنے والے تھے, انہوں نے بھی ڈاکٹرن ڈیولپ کرنے کے بعد اپنے آپ کو تحریکات اسلامی کے مین اسٹریم سے کاٹ لیا. ہوا یا نہیں؟ ایسے ہی ہوا. اپنے نظریات کو انہوں نے عقائد کی جگہ دے دی, اس کے نتیجے کے اندر وہ اپنی دیڑیز کی جدید مسجد کسی ویرانے میں بنائیے گا, وہ معاملہ. اس لیے یہ تو ہمیں ہرگز کبھی کوشش نہیں کرنا چاہیے کہ کہا جائے کہ سرکل کی یہ پوزیشن ہے. ایسا کچھ نہیں, سرکل کی کوئی پوزیشن نہیں.
ڈاکٹر صاحب کیا نام ہے؟
ایک سیکنڈ, پہلے ان کو پھر آپ.
ڈاکٹر صاحب, ابھی جو کتاب آئی ہے بینکاری پر بنوری ٹاؤن کی طرف سے, اس میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے جو تین گروپ بنائے ہیں ناقدین کے, تو اس میں مطلب ہمارے متعلق انہوں نے یہی بات اٹھائی ہے کہ آپ لوگ ہمیں یہ تو بتائیں کہ سرمایہ داری کیا ہے, لیکن آج خود حکم لگانے کی کوشش نہ کریں. یہ کام تو علماء کا ہے, مطلب بین السطور یہ بات موجود ہے.
نہیں, یہ تو میرا خیال جاوید
نہیں, میں بالکل الگ بات کر رہا تھا. ویسے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک ہوتا ہے یعنی ڈاکٹرائن ایک بنانا نا, ہم لوگوں نے سرکل میں بھی کئی ظاہر ان 16 سالوں کے اندر کئی دفعہ آپ نے بھی خود اس بات کی کوشش کی ہے کہ اپنی پوزیشن کو کم از کم ہم ری اسٹیٹ کرتے رہیں کہ ہماری پوزیشن ہے کیا. تو میرے خیال میں زاہد بھائی نے بھی یہی کوشش کرنے کی کوشش کی دوبارہ سے کہ ہماری جو پوزیشن ہے ہم یعنی کمپریہنسولی کیا کیا باتیں, ورنہ عموماً میں گفتگو میں کہیں کسی کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو ہم یہی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھہر جاؤ, پہلے تم اس سے پہلے ہماری گفتگو سے ہم سے گفتگو کرنے سے پہلے کم از کم تم یہ جمہوریت کیا اسلام اور سرمایہ دار نظام پہ تنقیدی جائزہ اور لال مسجد یہ پہلے پڑھ لو, پھر ہم تم سے گفتگو کریں گے. تو یہ ہوتا ہے کہ 2-4 جملوں کے اندر یا کم از کم 1-8 چھوٹے مضمون کے اندر اپنی پوزیشن کو ری اسٹیٹ کر دینا ہمارے اہل سرکل کے لیے بھی بڑا معاون ثابت ہوتا ہے کہ ایکچولی ہم لوگ کیا کہنا چاہتے ہیں. جیسے اب انہوں نے ایک مختصر سی بات کہی کہ ہم جو ہے ویسٹرنائزیشن, ہم جو ہے وہ اسلام کی ویسٹرنائزیشن کے بھی خلاف ہیں اور جو ہے وہ اسلامائزیشن آف دی ویسٹ کے بھی خلاف ہیں. تو اس طرح سے چند جملوں کے اندر اپنی پوزیشن کو واضح کر دینا اور ہم کیا کہہ رہے ہیں. اگر علماء یہ کام کر رہے ہیں تو ہم نے یہ سرکل الگ سے کیوں آخر بنا رکھا ہے کہ ہم علماء سے جو دوسرے علماء یہ کام کر رہے ہیں یا اسلامی تحریکوں میں اگر ہم شامل ہیں تو ان سے ہٹ کے ہم آخر یہ کام کیوں کر رہے ہیں, اس کا کوئی نہ کوئی ریشنل تو ہونا چاہیے کہ کیوں کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان معنوں میں تھوڑا سا الگ کام, اس کو ڈاکٹرائن کا نام نہ بھی لیں تو اپنی پوزیشن کو ری اسٹیٹ کرنا میں سمجھتا ہوں فائدہ مند ہی ہو.
نہیں, لیکن یہ کہ جی ایک سیکنڈ,
سب سے بڑا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو سرکل کے اندر جو نئے حضرات شامل ہوتے ہیں ان کو پتہ تو لگے کہ ہماری ساری گفتگو ہوتی ہے, اس کا ایک مین تناظر یہ ہے, پتہ تو مطلب وہ چیزوں کو چاہے جوڑ تو سکے, ورنہ وہ ایسا لگتا ہے پتہ نہیں کئی لوگ آتے ہیں وہ کچھ ہفتے آتے ہیں وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کبھی یہ بات کر رہے ہیں کبھی وہ کر رہے ہیں, وہ کچھ سمجھ نہیں آتا وہ چھوڑ جاتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں اس کے بعد جی ہاں
جو ہم نے ابھی پورا یہ کام کیا ہے اس کے اوپر یعنی یہ ہمیں ذرا تمام اپنے کام کو تھوڑا سا منظم کرنے کی ضرورت ہے. اس حوالے سے کہ دیکھیں ہمیں سرمایہ داری جیسے محبوب محمد احمد بھائی نے بھی بتایا کہ علماء یہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ سرمایہ داری کیا ہے, یعنی وہ واقعی ہماری ان کتابوں کے باوجود بھی نہیں سمجھ پائیں گے سرمایہ داری کیا ہے, یعنی بالکل واضح چیز ہے. یعنی نہیں سمجھ پائیں تو ہمیں اس مضمون کے اوپر اور کام کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ پہلے سرمایہ داری کیا ہے, یعنی اور اس کی انفرادیت, اس کی معاشرت, اس کی ریاست کیا ہوتی ہے, اور پھر اس کی کیا کیا وہ کس قسم کی, اس حوالے سے آپ کا ایک مضمون آنا چاہیے. دین اس کے بعد پھر اس کو ہمیں انہدام کا جو مضمون آپ کہہ رہے ہیں علماء کرام لکھیں, پھر وہ علماء کرام لکھیں, دین اس کے بعد پھر ہم یہ پورا جو آپ نے جو اپنے ہم نے جو وہ پیش کیا ہے آپ نے ریاست کس طرح کون کون سے اس میں کار فرما ہوتے ہیں اس کے اوپر پورا تمام چیزوں کو, یعنی ایک بکی کی صورت میں ہے جو 3 پورشن
میں.
میرا تو یہ ہے کہ وہ کس طرح یہ سرمایہ داری کیا علماء کو کیا سمجھ میں آتا, ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آیا ابھی تک, اس میں تو مسئلہ تو یہ ہے. تو وہ ظاہر سے بات ہے جو جس کو سمجھنا ہے وہ اس کے لیے محنت کرتا ہے اور دیگر کتابیں پڑھتا ہے, کچھ ساری چیزیں ہمارے مضمون سے لے کر اور سب کچھ سمجھنا, جو چیز ہمیں نہیں سمجھ میں آئی تو ہم انہیں بھی جیسی ہمیں سمجھ میں آئی ہے اور الٹی جیسی بھی ٹیڑھی بڑھنگی
ہم انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, باقی ان کا علم ہم سے زیادہ ہے, وہ ہم ان کے بعد کتابیں پڑھیں اور دیگر اس علوم حاصل کریں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم نے ابھی مضمون لکھا ہے تو اس کے تناظر میں گفتگو ہو رہی ہے, تو وہ میرا تو خیال یہ ہے کہ پاکستان کے تناظر میں جو ابھی سوالات اٹھائے گئے ہیں یہ تو تنسیق والا کام نہیں ہے, یہ تو وہی سرمایہ داری کی گفتگو ہے جو کہ ہم پاکستانی تناظر کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کتنے حد تک جو ہے سرمایہ دارانہ ریاست ہے اور کتنے حد تک نہیں ہے. تو وہ تو کام ابھی تنسیق کا کام اس میں تو ہم نے ابھی شروع ہی نہیں کیا.
نہیں دیکھیں, اب دیکھیے محمد احمد صاحب بہت اہم سوالر ہے, اس کے آپ لوگوں نے کئی پہلوؤں سے دیکھا, لیکن میں دوسری پہلو دیا. میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ ہم نے یہ نہیں بیان کیا ہے کہ سرمایہ داری کیا ہے, ایسا نہیں, ہم نے یہ بیان کیا ہے کہ سرمایہ داری کیا. میرے خیال میں اس معاملے میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے سرمایہ داری کی بالکل اسپیسیفک تعریف کر کے کئی جگہ لکھا ہے, یعنی ہم قدم سے لے کے یہ جو جمہوریت والی کتاب ہے اس تک پورے میں ہم نے کئی جگہ سرمایہ داری. اچھا, اب اس کی یہ کیوں لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں کہ سرمایہ داری پہلے ڈیفائن تو کرو, اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے باوجود کہ ہم نے یہ سب کچھ لکھا ہے انہوں نے وہ نہیں پڑھا ہے اور نہ اس کو قابل اتنا نہیں سمجھتے, اس کے نہیں جاتے. چنانچہ ہم مستقل مثلا ہم سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہیں زیادہ کہ اچھا تم یہ جماعت اسلامی کے یہ تمام معاملے کے خلاف ہے تو جماعت اسلامی کیا کرے اسپیسیفکلی. تو ہم مستقل پچھلے 16 سال سے بتا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کیا کرے, لیکن ہر کارکن یہ کہتا تھا کہ یہ تو بتاؤ کہ الیکشن اگر نہیں لڑیں تو کیا کریں, حالانکہ ہم مستقل یہی بتا رہے ہیں. تو سرمایہ داری کی تعریف تو ہم نے مستقل کی ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہر کتاب میں ہر جگہ سرمایہ داری کی بالکل اسپیسیفک تعریف ہے. اچھا, ایک تو کمزوری ہے کہ اس کے باوجود وہ جاننا نہیں چاہتے کہ سرمایہ داری کیا ہے, آپ کی چیز کو وہ پڑھتے نہیں ہیں یا واٹ ایور کسی وجہ سے وہ نہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ سرمایہ داری کی جو تعریف آپ نے کی ہے اس کی کوئی اسلامی حیثیت نہیں ہے. یعنی یہ کہ آپ اگر مولانا تقی عثمانی کہیں کہ اچھا یہ بتاؤ ٹھیک ہے یہ تم نے سرمایہ داری کے اوپر رکھے اس کو اسلامی جواز تم اس کا کیوں دیتے ہو, یہ تمام چیزیں مثلا اسلام کے خلاف ہیں, یہ نمبر ایک نمبر دو نمبر, تو واقعی وہ ایک درست لگی. لیکن ہم نے سرمایہ داری کو جس طریقے سے ڈیفائن کیا ہے سرمایہ داری کے اس کے اسلامی حیثیت کو تعین کرنے میں ہم بالکل ناکام رہے ہیں, بلکہ ہم نے اس کی کوشش ہی نہیں کی, لیو الون ناکامیوں کا نام ہے, ہم نے اس کی کوشش ہی نہیں کی. تو اگر مولانا کا اعتراض یہ ہے کہ تم نے جو کچھ سرمایہ داری کے اوپر بیان کیا ہے اس کی اسلامی حیثیت کیا ہے علوم اسلامی, تو بالکل صحیح جواب ہے, ہم نے واقعی کوئی جواب نہیں. لہذا یہ تو میں سمجھتا ہوں بالکل مناسب نہیں کہ جو کام ہم آلریڈی کر چکے ہیں وہ دوبارہ کریں. وہ آپ 1,00,000 مرتبہ کر دیجئے تو وہ لوگ یہی کہیں گے نہیں لیکن تم نے نہیں بتایا سرمایہ داری کیا, یہ تم نے نہیں بتایا کہ جہاں اسلامی کیا کرے. بالکل آپ مستقل بتاتے جائیں وہ مستقل یہی کہتے جائیں گے کہ نہیں بتایا, ہے نا.
اور سمجھ نہیں آتی, مسئلہ سمجھ نہیں آتی,
نہیں سمجھ نہیں آتی, میں نہیں سمجھتا, وہ توجہ نہیں فرماتے, توجہ نہیں فرماتے, یہ تھوڑی نہ بہت بیوقوف لوگ ہیں, توجہ نہیں فرماتے. دیکھیں نا, اب جن مباحث کی بنیاد کے اوپر ہم نے یہ بتایا ہے کہ سرمایہ داری کیا ہے, یہ تو بڑے ہی یعنی مثلا کانٹ کی پوری فکر کو ہم نے سمو دیا. اب ایک بھائی نے فرمایا تھا اچھا تم کوٹیشن دو, وہ کون سے ناٹ پاسبل, وہ جو بیسک ضرورت ہے یعنی فلسفیانہ مغربی فلسفیانہ مباحث کو یعنی کرنے کی, تو وہ نہیں ہے. اور وہ ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے, علماء کرام ہمیں کیا توجہ دیں گے, وہ ہمیں توجہ نہیں دیتے, 5-10 منٹ کے لیے ایک آدھ کچھ انہوں نے ٹھیک ہے چھوڑ. تو اس لیے میرا خیال ہے اس میں, لیکن یہ جو دوسری بات ہے کہ اس کا اسلامی جو حکم ہے جو اسلامی تناظر کے اندر وہ تمام باتیں کرنا, وہ کام ہم نے نہیں کیا, وہ کرنا چاہیے.